Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت آج ذی الحجہ کی پاکستان میں 9 تاریخ ہے یعنی ہمارے ہاں آج یوم عرفہ ہے اور کل انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہے، بقر عید ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی ایک شریعت تھی، موسیٰ علیہ السلام کی ایک شریعت تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شریعت تھی، اسی شریعت پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور تمام آسمانی مذاہب کی بنیاد ایک ہی ہے۔ دنیا میں دو ہی نظریے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک اللہ کو نہ ماننے والے۔ اللہ کو ماننے والے کا مطلب کوئی ہے جس نے بنایا اور ہم اس کے غلام اور اس کے بندے ہیں۔ اس کو کیا ہو گیا پھر، اندر ہیں رفیع بھائی؟ یا ایک بندہ کو چارپائی ڈال کے نا اندر بٹھا دیں، کوئی تکیہ وکیہ دے دیں، وہاں پہ چائے وائے کا انتظام کریں اس کے لیے۔ تو ایک نظریہ اللہ کو ماننے والے اور ایک نظریہ نہیں ماننے والے۔ بس دنیا میں حقیقت میں تھوڑا قریب کروں، کرونا نہ ہو جائے، نہیں ہوگا، چلو ٹھیک۔ صبح مؤذن صاحب بھی اس کو یوں لگا ہوئے ہوتے ہیں نا، دونوں میں سے کسی کو نہیں ہے تو پھر تو کسی کو نہیں ہوگا، ایک کو بھی ہوا۔ چلیں چلیں چلیں، خیر ہے، تو مذاق کر رہا ہوں، اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہیں ماننے والے، اصل میں دنیا میں یہ دو ہی مذہب ہیں، کیونکہ اسلام کے سوا جو لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ان کا ماننا قبول نہیں ہے۔ اللہ مانتا ہی نہیں ہے کہ مجھے مانتے ہیں، یہ ایسے ہی ماننا ہوا جیسے ابا کو آپ ابا کہتے ہیں لیکن آئی ڈی کارڈ میں نام بھی ابا کا نہیں لکھوایا آپ نے، ٹھیک ہے نا، گھر میں عزت بھی نہیں دیتے ابا کو، لوگوں میں جب تعارف ہوتا ہے کون ابا ہے تو بتاتے ہی نہیں ہے کہ یہ ابا ہیں، تو پھر کسی دن آپ فخر سے کہیں کہ ڈیڈی کیا حال ہیں، تو وہ ڈیڈی غصے سے کہے گا مت کہو مجھے ڈیڈی، یہ منہ میرا منہ نہیں چڑھایا کرو، یہی ہوگا نا، مت کہو مجھے۔ میاں کی مثال بہت اچھی ہے، میاں کی مثال بہت اچھی، میاں اکثر بیوی سے کہتا ہے کہ تم مجھے شوہر نہیں سمجھتے۔ تو کوئی رشتہ ہو، آپ اس رشتے کو کوئی حق دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر اس رشتے میں یہ کہنا کہ یہ میرے چچا، یہ میرے ماموں، یہ میرا دوست، اس کو غصہ آتا ہے، غضب آتا ہے۔ تو اسلام کے علاوہ اللہ کا جو تصور دوسرے مذاہب میں ہے، تو ان مذاہب کو اختیار کرنے کے بعد اگر آپ کہیں کہ میرا ایک خدا ہے، تو اللہ اس دعوے کو ماننے کے لیے تیار، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہے۔ کہتے یہ رہنے دو, یہ ڈرامہ نہ کرو. جیسے ہندو ہیں مندروں میں جا کے درجنوں مورتیوں کے سامنے جھکتے ہیں, جب ان سے پوچھا جائے کہ بھگوان کتنے تو کہتا ہے ایک ہے, تو اللہ کہتے ہیں یہ تکلف کی ضرورت بولو نہیں ہے, ایک ہے. تو یہ کیا ہے پھر, یہ جو تھائی لینڈ میں نا بڑا بھگوان سینٹر ہے, چار بھگوان پہ ایک فری, تو جھکتے اس کے سامنے ہو ویسے کہتے ہو کہ بھگوان اوپر ہے ایک ہے. تو عیسائیت میں بھی ایسا ہی ہے, یہودیت میں بھی ایسا ہی ہے. یہودی اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر اللہ کی ماننے کے لیے ذرا بھی تیار نہیں ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ فساد ان کا مچایا ہوا ہے آج بھی. عیسائی فالو ہی نہیں کرتے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو. عیسائیوں کے مذہب میں اتوار کے چرچ کے علاوہ اور کرسمس کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں بچا. حتیٰ کہ چند ایک بنیادی چیزیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی. اتنا تو مانتے تھے کہ زنا غلط ہے, بدکاری غلط ہے, اب تو وہ بھی اپنی ڈکشنری سے انہوں نے نکال دیا. پوپ کی ملاقات ہو رہی ہے ایک ایسے شخص کے سے جو ہومو سیکس کو پروموٹ کر رہا ہے, اور پوپ اس سے گلے مل کے مل رہا ہے اور آپس میں تبادلہ ہے خیال ہو رہا ہے. چھوڑو بھائی اس سے تم کیوں گلے مل رہے ہو, اس سے تبادلہ خیال, یہ کیا تمہارا آپس میں. یہ تو لوط علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جس میں لڑکوں سے بدکاری کو حرام قرار دیا, یہ تو تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی, یہ تو آج بھی بائبل میں موجود ہے یہ واقعہ. تو مذہب کی تعلیمات ختم کالعدم. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ قربانی یہودیوں میں بھی تھی اور عیسائیوں میں بھی تھی. آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جانور کو ذبح کرنے کا حکم یہ تمام آسمانی مذاہب میں موجود تھا, لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے جو مفکرین تھے, جس طرح آج ہمارے ہاں بھی بہت سے مفکرین پیدا ہو گئے ہیں, انہوں نے ایکچولی کر کے نا, ایکچولی اصل میں قربانی کا جو فلسفہ تھا, ایکچولی مقصد تو یہ ہے کہ کسی کی کا گوشت کھا لے, تو ایکچولی اگر ہم کسی کے ساتھ تعاون کریں, ایکچولی آج کل بے روزگاری ہے تو آپ دیکھیں ایک اتنا موٹا جانور, ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو لاکھ کے جانور لانے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کے منہ میں دو نوالے رکھ دیں, تو کیوں نہیں. اور پھر جانور ذبح ہوتا ہے خون, اور پھر جانور کو گرانا, اور پھر اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ وہ گائے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اچھے نہیں لگ رہے بالکل بھی, تو وہ یہ, اور پھر ان جانوروں کو کاٹنے میں کیا فائدہ ہے بھائی, اس سے گوشت مہنگا ہو جاتا ہے. تو یہ کر کرا کے اپنے دین اور مذہب, جیسے ہمارے یہاں غامدی صاحب معذرت کے ساتھ, تو ہمارے یہاں ذرا لیٹ پیدا ہوئے ہیں, ان کے ہاں جلدی پیدا ہو گئے تھے. یعنی اس قسم کے جو مفکرین ہیں وہ تھوڑا سا ہمارے ہاں اب پیدا ہو رہے ہیں, اسپیڈ کے ساتھ ہو رہے ہیں, ان کے ہاں اس قسم کے مفکرین پہلے پیدا ہو چکے تھے. تو وہ دین اور مذہب کا کر دیا انہوں نے بیڑا غرق. ان کے علماء بھی اسی رو میں بہ گئے, عوام کو خوش کرنا. عالم کی یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ پبلک کس طرف جا رہی ہے, بلکہ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ پبلک کو اپنی طرف لے کر جائے جس چیز کو وہ برحق سمجھتا ہے. عوام کی خوشی کا اعتبار اہل حق علماء نہیں کرتے. ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی مینٹل اپروچ سے ایک چیز اوپر کی ہوتی ہے تو اس کو بیان کرنے میں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ غلط استعمال نہ کر لیں اس کا, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو قربانی کا جو حکم ہے یہ تمام مذاہب میں, آج تورات پڑھیں آپ, بائبل پڑھیں, اس میں بھی جانور ذبح کرنے کا حکم ملتا ہے ہمیں. تو اس میں دو انتہائیں پیدا ہوئی ہیں. غلو, تحریفیں ہوتی ہیں نا دین میں, تو تو علماء کا کام کیا ہوتا ہے کہ جہاں لوگ ایک طرف غلو کا شکار ہیں، حد سے تجاوز کر رہے ہیں، علماء وہیں پہ انہیں روک دیتے ہیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے کہا نا کہ یہ مولوی اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ قرآن و حدیث کا مطلب کیا ہے، تو یہ ٹھیکیدار کب سے بنے ہوئے ہیں؟ یہ آج کل علماء کو بہت طعنہ دیا جاتا ہے کہ ہم ان سے کیوں سیکھیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب جو بہت بڑے عالم تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد، انہوں نے فرمایا ٹھیکیدار نہ سمجھیں، چوکیدار ہی سمجھ لیں. ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں لیکن چوکیدار بہرحال ہیں. قرآن و سنت کے نام پہ کسی غلط چیز کو اندر آنے نہیں دیں گے، اسلام میں نہیں آنے دیں گے. آج صبح ایک فتویٰ پڑھا کسی امریکہ میں یا یو کے میں کسی مشہور عالم کا. ان محترم نے یہ فتویٰ دیا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، خاص طور پر انڈیا میں، اور قربانی میں مشکلات بھی ہیں، تو قربانی کے بجائے آپ کسی غریب کو یا کسی بے روزگار کو اس کے ساتھ تعاون کر لیں. اور پھر ایک روایت بھی بھیجی، سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا ارشاد ہے کہ میں کسی غریب کو 3 درہم دے دوں، یہ مجھے قربانی کرنے سے زیادہ محبوب ہے. دلائل سب کو سب طرح کے مل جاتے ہیں. جب کوئی بندہ ایک سمت میں چلنا شروع ہوتا ہے نا، تو اس کو اپنے مطلب کے دلائل مل جاتے ہیں. عوام حوالوں سے متاثر ہوتی ہے، بھائی کتاب کا ریفرنس بھی، المحلہ حدیث کی کتاب ریفرنس بھی، سعید ابن مسیب بہت بڑے تابعی ان کا ریفرنس بھی. تو کمنٹس میں لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ان کو، ماشاءاللہ زندہ باد. تو مجھے وہ امریکہ سے کسی نے بھیجا کہ بھائی یہ کیا ہے. تو میں نے کہا اللہ کے بندو، پہلے انہی سعید ابن مسیب کا دوسرا قول بھی دیکھ لو، مصنف عبد الرزاق میں، اس میں وہ فرماتے ہیں لَأَنْ اُضَحِيَ بِشَاتٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ، میں ایک بکری ذبح کر دوں بقرعید والے دن، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں 100 درہم صدقہ کروں. ایک حدیث میں 3 درہم کا مقابلہ اور ایک بکری سے، اور اس میں 3 درہم کو وہ کہہ رہے ہیں زیادہ بہتر ہے، دوسری حدیث میں 100 درہم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قربانی سے بہتر نہیں ہے. تو یہ والی ہے تو وہ والی بھی تو ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کیا حضرت سعید ابن مسیب کے مقلد ہیں کہ ان کا ایک رائے سامنے آ گئی آپ نے فوراً قربانی کا فلسفہ ہی سارا چینج کر دیا. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، حالانکہ اس وقت غربت جس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، آج ہم لاک ڈاؤن کے باوجود اس کا تصور نہیں کر سکتے. خود نبی کے گھر میں 40-40 دن چولہا نہیں جل رہا ہوتا تھا، آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تابعین سب قربانی کیا کرتے تھے، چند ایک سے مروی ہے کہ انہوں نے نہیں کی، مگر وہ صحابہ غریب تھے، مسکین تھے، جیسے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ یہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے. اور آگے الفاظ ہیں کراہت ان یقتدی بہما، اس بات کے خوف سے کہ لوگ ان کی پیروی نہ شروع کر دیں. تو بعض حضرات نے اس بات کو دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر اور عمر نے باقاعدہ جان کر نہیں کی، اور وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ ان کی پیروی شروع نہ کر دیں، کہ اگر وہ قربانی کرتے تو لوگ ان کی پیروی کرتے نا. تو حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر اور عمر انتہائی مسکینی کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، آپ ان کے خلیفہ ہونے کو نہ دیکھیں، آپ ان کی غربت کو دیکھیں. جس خلیفہ کے 10-10 15-15 پیون کپڑوں میں لگے ہوتے ہوں، ان کے پاس قربانی کے پیسے ہوں گے؟ بولو بھائی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دن کچھ اچھا کھانا پکا کے دیا، حلوہ کوئی میٹھا، انہوں نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ آپ کے جو وظیفہ ہے نا بیت المال کا، اس سے بچا بچا کے میں نے یہ حلوہ بنایا ہے. انہوں نے فرمایا اس کا مطلب وہ جو اتنے پیسے میری تنخواہ سے زائد ہیں اس کی مجھے ضرورت، جو میں بیت المال سے حکومتی خزانے سے تنخواہ لے رہا ہوں، وظیفہ لے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ جو بچا کے آپ نے یہ ڈش بنا لی ہے تو یہ اضافی ہے، اس کا مطلب اس کے سے کم میں بھی میرا گزارا. بولتے کیوں نہیں بھائی، ہو سکتا ہے. تو وہ اپنا وظیفہ کم کرا دیا انہوں نے. یہ تو غربت کا عالم تھا. تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قربانی خود اس لیے نہیں کی، روکا نہیں کسی کو، خود نہیں کر رہے کہ لوگ آپ کی اقتدا کریں گے، کا مطلب یہ کہ صحابہ میں یہ غربت بہت تھی، تو جو غریب صحابہ ہیں وہ سمجھیں گے کہ ہم ہر ایک پر فرض عین ہے، یہ ہر ایک پر لازم ہے، کیونکہ جب یہ دو حضرات کر رہے ہیں تو یہ تو مقتدا ہے نا. تو جن کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، جو بےچارے مٹی نے مٹی سے ملا دیا بھوک نے ان کو، وہ بھی بےچارے قرضے لے لے کے مجبور ہو کے کریں گے. تو اس خوف سے حضرت ابو بکر اور عمر نے نہیں کی. ورنہ یہ ممکن ہے کہ ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کی ہو، 10 سال تواتر سے کیا ہو ایک عمل، اور حضرت ابو بکر اور عمر باقاعدہ نہ کر کے لوگوں کو ترغیب دے کے نہیں کیا کرو، یہ عملی طور پر ممکن ہے کیا؟ نہیں آ رہی بات. خلفائے راشدین تو سنت پہ حریص تھے، جو کام نبی نے کیا وہ تو لوگوں کو اور زیادہ ترغیب دیتے تھے. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ غریب پہ قربانی کو واجب، بولو بھائی، نہ سمجھیں. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ غریب آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے، یہ مالداروں کا کام ہے. تو یہاں ایک ٹیکنیکل غلطی لوگوں سے ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو مالدار ہیں نہیں. اب یہ بھی ممکن ہے آپ کہیں کہ چلو یہ تو ثابت ہو گیا کہ مالداروں پر لازم، بولو بھائی، نہیں ہے. سوری، غریب پر لازم نہیں ہے. تو ہم تو کیا ہیں؟ غریب ہیں. تو یاد رکھو، آپ کا غربت کا دعویٰ یہ اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سابق صدر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو وہ بھی غریب سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے بہت خرچے ہیں، میں نہیں افورڈ کر سکتا، میں اسٹیل مل کھا کے بیٹھا ہوں، پی آئی اے کھائے، میں نے تو بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں ابھی، اور میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو فقہا نے جو نصاب بیان کیا ہے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر، وہ نصاب کا اعتبار ہوگا کہ آپ کی تمام ضرورت کے جو بیسک خرچے ہیں وہ نکال کر اگر آپ کے پاس اتنا مال بچتا ہے جس پہ زکات واجب ہو جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی، تو اس کا مطلب آپ شریعت کی نظر میں کیا ہیں؟ مالدار ہیں. کیونکہ مالدار نہ ہوتے تو اسلام آپ پہ زکات کو لازم نہ کر رہا ہوتا، زکات تو مالداروں میں فرض ہے نا. اس لیے علماء نے ایک نصاب بیان کیا ہے قرآن و سنت میں غور کر کے، کہ سونا چاندی مال تجارت کیش رقم اور وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہو، تو یہ تمام چیزیں اضافی ہیں. گولڈ کیا ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ اضافی ہے. آپ کے پاس اگر گولڈ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے، تو جو چیز آڑے وقت کے لیے رکھی ہوتی ہے وہ گریوی ہوتی ہے، اور جو آڑے وقت میں، جو آڑا وقت کہتے کس کو ہیں پہلے تو یہ سمجھ لیں، آڑے ترچے کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے لوگوں کو، تبھی تو آڑے ترچے ہو رہے ہیں. بھائی فزیکل فٹنس کا حال دیکھیں نا، عجیب طریقے سے کھا رہے ہیں، عجیب طریقے سے سو رہے ہیں، عجیب طریقے سے بیٹھ رہے ہیں، تو کیا ہو رہے ہیں؟ آڑے ترچے ہو رہے ہیں نا. تو وجہ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آڑا ترچا؟ ان سے بولو یار آپ کی توند کہاں جا رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں بہترین فٹ فاٹ. تو اس کا مطلب ہماری قوم کو آڑے ترچے کا، بولو بھائی، نہیں پتا. تو آڑا وقت کسے کہتے ہیں؟ آڑا وقت کی ڈیفینیشن یاد رکھیں، آڑا وقت اسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو، پہننے کو، بولتے کیوں نہیں بھائی، لباس نہ ہو، رہنے کو گھر، ذاتی گھر نہیں، گھر نہ ہو رہنے. یہ تین چیزوں میں سے ایک چیز شارٹ ہو گئی تو سمجھ لو آڑا وقت آ گیا. تو فقہا بیان کرتے ہیں اگر آپ کے پاس رہائش کے لیے گھر ہے، چاہے اپنا ہو چاہے کرائے پر ہو، آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے موجود ہیں، اور ایسے کپڑے جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. کتنا فقہا نے بڑا ظرف کیا اور کتنی بڑی گنجائش دی کہ بھائی وہ کپڑے ضرورت میں داخل ہیں جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال ہو رہے ہیں، حالانکہ ضرورت میں وہ داخل ہوتے نہیں ہیں، لیکن سال میں ایک دفعہ بھی ایک کپڑا استعمال نہیں ہو رہا تو اس کو آپ ضرورت میں کیسے شامل کر سکتے ہو؟ ارے کل کسی نے مسئلہ پوچھا کہ میرے گھر میں کچھ برتن رکھے 29 سال سے، جو 29 سال سے استعمال نہیں ہوئے تو کیا مجھ پہ قربانی واجب ہے؟ میں نے کہا ان برتنوں کو کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو قربانی بولتے کیوں نہیں بھائی؟ واجب ہے، کیونکہ یہ ضرورت سے زائد سامان ہے، اس کے ضرورت میں داخل نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ پورا سال گزر گیا اور یہ استعمال نہیں ہوئے۔ بھائی سردی آئی، بعض برتن ممکن ہے سردیوں میں استعمال ہوتے ہیں، وہ گرمیوں میں استعمال، سوپ کے پیالے جو ہیں سردیوں میں استعمال ہو سکتے ہیں، گرمیوں میں استعمال کہہ سکتے ہیں نا ہم، بہت ہی لینڈ لارڈ اگر زندگی بھی دیکھی جائے نا، بہت ہی لگژری لائف بھی دیکھی جائے جو لینڈ لارڈ کی ہوتی ہے، اس کے حساب سے بھی کم از کم سال میں ایک دفعہ تو برتن کا استعمال ہو جانا چاہیے نا۔ سال میں ایک بار بھی استعمال میں نہیں آیا، اس کا مطلب یہ آپ کی ضرورت میں داخل نہیں ہے، یہ عیاشی شو کے لیے کہ مہمان آئیں گے دیکھیں گے برتن بھی ہمارے گھر میں۔ تو میں نے کہا 29 سال سے جو برتن رکھے ہوئے ہیں ان کو عجائب گھر میں آپ جمع کرا دیں، ٹکٹ لگا دیں آثار قدیمہ کے برتن، اور اس پہ لکھ دیں کہ یہ وہ برتن ہے جس میں قائد اعظم کو ہم نے چائے پلائی تھی۔ کچھ بھی کرتے ہیں لوگ مان لیں گے، کیونکہ 29 سال ویسے تو قائد اعظم کے انتقال کو زیادہ ٹائم ہو گیا، لیکن ہسٹری ہماری نئی نسل کو زیادہ معلوم نہیں ہوتی۔ جب ایک آدمی دیوار بنا کے اس پہ لکھ سکتا ہے کہ ہم قائد اعظم کو ملتان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں تاکہ وہ آثار قدیمہ کی دیوار ہو، تو آپ برتن پہ نہیں لکھ سکتے کہ ہم علامہ اقبال کے شکر گزار ہیں، کپ پہ لکھ دیں کہ انہوں نے اس کپ میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے۔ تو 29 سال سے تھوڑا ہی پیچھے رہ گیا۔ تو آڑا وقت کا مطلب کھانے کو روٹی نہ ہو، پہننے کو لباس نہ ہو، رہنے کو بولو بھائی گھر نہ ہو۔ پھر بھی فقہاء نے اور مزید وسعت کی ہے کہ وہ چیز جو سال میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہو رہی تو وہ ضرورت میں داخل نہیں ہے، وہ اضافی ہیں، تو اضافی چیزوں پہ قربانی ہوتی ہے۔ گاڑی آپ کے پاس کتنی بھی لگژری ہو لیکن استعمال میں ہے تو شریعت فرض کر لیتی ہے چلو یہ بھی تمہاری ضرورت کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، کتنا بڑا ظرف۔ اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہو کہ مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے، حالانکہ آپ کے پاس گولڈ رکھا ہوا ہے، 3-4 تولے سونا رکھا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی 2-3 تولے سونا وہ تو آڑے وقت کے لیے ہے نا، تو بھائی آپ پر آڑا وقت نہیں آیا، آپ صبح 2 پراٹھے کھائے آپ نے، دوپہر آپ کبھی پیزا کھا رہے ہو کبھی برگر کھا رہے ہو، انڈے والے برگر کی بھی نوبت نہیں آتی، رات کو آپ پھوڑتے ہو طبیعت سے، اس کا مطلب آپ پہ آڑا وقت نہیں آیا۔ جن چیزوں کو آپ آڑا کہہ رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں آڑے نہیں ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو یار وہ بچے کی اسکول کی فیس بھرنی ہے میں نے، یہ آڑا وقت ہے، ابھی تو بچے کو انجینئرنگ کرانی ہے تو اس کے لیے میں گولڈ رکھا ہوا ہے تاکہ پہلے سیمسٹر کی فیس جائے گی، اللہ اس کو آڑا وقت، پھر تو سارے آڑے وقت میں ہی ہیں۔ ارے آفیسر لیول کے لوگ تو معاشرے میں کم ہوتے ہیں نا بھائی، 90-95% لوگ عام ہوتے ہیں، 5% لوگ آفیسر لیول پہ پہنچتے ہیں، تو کیا 95% لوگ جو انجینئر یا ڈاکٹر نہیں بن رہے یہ سارے آڑے وقت سے گزر رہے ہیں کیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو اللہ پہ الزام ہے، اللہ تو نے انسانوں کو پیدا کیا، 95% کو کبھی آڑے وقت سے تو نکالتا ہی نہیں ہے، 5% کو عیاشی میں لگا دیا، جبکہ اللہ کیا کہتا ہے وما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، انسان کی بنیادی ضرورتیں میرے ذمے ہیں، تو یہ کیسے ذمے ہیں کہ 5% لوگوں کو تو نے ڈاکٹر انجینئر بنا دیا، 95% کو وہ ٹماٹر بیچ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب اللہ ٹماٹر بیچنے والے کو آڑے وقت میں سمجھتا ہے ہی نہیں۔ بہت مشکل ہے سمجھانا، شکر ادا کرو شکر، اگر اسکول کی فیسیں نہیں ہیں کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے، کھانا پینا بچے کا ہو رہا ہے نا، قد بڑھ رہا ہے اس کا، تو بس اللہ نے فل عیاشی میں رکھا ہوا ہے آپ کو، بن جائے ڈاکٹر انجینئر اچھی بات ہے، پائلٹ بن جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ کوئی چائے وائے کا کیس ہو جائے۔ زیادہ میں اب اس کا تذکرہ نہیں کرتا. وہ کہے گا یار مفتی صاحب کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. آئندہ اگر وہ جہاز لے کر آیا نا بمباری کے لیے, سب سے پہلے میرے گھر پہ آئے گا وہ. ابھی نندن کی بات کر رہا ہوں. وہ کہے گا یہ مفتی صاحب نے تو زیادہ ہی کر دیا. تو آئندہ اگر اللہ نہ کرے بم جہاز لے کر آیا تو بولے گا پہلے. لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں. ہم گوشت کھانے والے لوگ ہیں. ہمارے جو پائلٹ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گیٹ سے ہی واپس کر دیا جائے, کہ گیٹ سے ادھر آنے نہ دیا جائے. تبھی تو ہم تسلی سے یہاں بیٹھے ہیں. تو ادھر چلا گیا نا تو سارا بقرعید کا ٹاپک چینج ہو جائے گا. کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی کو خود دلچسپی ہوتی ہے نا, تو اس میں ایک دم ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے. تو یہ ٹاپک بھی انہی ٹاپکس میں سے ایک ہے. لیکن ابھی میں جان کر واپس آ رہا ہوں کہ بقرعید کا سارا موضوع نہ خراب ہو جائے کہیں. تو بھائی جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ کرے آج مختصر وقت میں جامع باتیں کہنے کی اللہ توفیق دے دے. تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر میرے بھائی کسی کے پاس رقم ہے یا ضرورت سے زیادہ سامان ہے یا اضافی چیز ہے, وہی جو ضرورت سے زیادہ سامان یا کرنسی ہے, نوٹ ہیں یا چاندی ہے یا سونا ہے, تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی. البتہ 52.5 تولہ چاندی میرے خیال 50-55 ہزار کی ہے. البتہ اس 50-55 ہزار کی مالیت اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں سب سے پہلے قرضہ مائنس کرنا ہے. 50,000 کا قرضہ, 50,000-55,000 موجود ہیں لیکن قرضہ 1,00,000 کا ہے, تو قربانی واجب بولو بھائی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ شریعت کہتی ہے پہلے جس کا قرضہ ہے اس کے پیسے واپس کرو. ٹھیک ہے نا؟ کر سکتا ہے ایسا آدمی. بھائی قرضہ والا اگر مانگ نہیں رہا, اس کو اجازت دے رہا ہے یار کوئی بات نہیں اگلے سال دے دینا, 6 مہینے بعد دے دینا, تو آپ کر سکتے ہیں, کریں گے تو ثواب ملے گا. لیکن اگر وہ مانگ رہے پیسے تو پھر شریعت میں اس کا حق پہلے ہے, تو واجب نہیں ہے. لیکن یا قرضہ تو نہیں ہے لیکن ابھی بیسک خرچے گھر کے نکلنے ہیں, گیس بجلی کا بل, راشن, یہ خرچے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بیسک خرچے ہوتے ہیں نا. تو یہ خرچے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ نکالنے ہیں. کیونکہ آپ 50-55 ہزار ہیں اور ایک بکرا لے آیا 25,000 کا, اور پتہ چلا کہ نہ گیس بجلی کا بل دینے کے قابل رہے نہ گھر کے راشن کے, تو بیگم بولے گی بکرا خود ہی کھا لو, پکائیں گے کس میں اس کو؟ تو یہ بھی استطاعت نہیں ہے, اس کی علامت ہے کہ اس میں استطاعت نہیں ہے. تو یہ بیسک خرچے نکال کے بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچتی ہے تو پھر آپ بآسانی قربانی کر سکتے ہیں. اور حدیث کا یہی مطلب ہے, صحیح حدیث ہے, من وجد سعت لأن يضحی فلا يضحی فلا يقربن مصلانا, جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی. اب گنجائش ہو گئی نا آپ کے پاس, اب اس میں یہ نہیں دیکھنا بچے کو انجینئرنگ کروانی ہے تو اس کے NED کے پیسے جائیں گے. پھر تو میرے بھائی کبھی بھی کسی بھی چیز کی استطاعت ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ پھر آگے یہ بھی سوچنا ہے پھر بچے کی شادی بھی کرانی ہے, اس کے اتنے پیسے جائیں گے, پھر بچے کے اگر ولادت ہوئی اور بچے کے پاس پیسے نہ ہوئے تو پوتے کے خرچہ بھی اٹھانا ہے, پھر بچے کو اگر مستقبل میں بزنس کی ضرورت ہوئی, ڈاکٹر بن گیا, اپنی کلینک کھولنے کی ضرورت ہوئی تو طارق روڈ میں کلینک بھی کھول کے دینی ہے, 2 کروڑ اس کے مائنس کر دو, پھر تو دنیا میں کوئی بھی کام آپ پر لازم نہیں ہوگا. اس لیے بس کھانا پینا لباس یہ ہے, باقی سب گریویاں ہیں. باقی سب کیا ہیں؟ گریبیاں. تو اب کیا ہے کہ آپ نے یہ سارے خرچے نکالے, دیکھا بھائی ابھی بھی پیسے بچ رہے ہیں, تو نبی نے فرمایا جس کے پاس سیاتن بھی ہے, ساتن بھی ہے, سیاتن زیادہ بہتر ہے یا سیاتن, یہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے, تو جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی اور اس نے قربانی نہیں کی, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے. اور قربانی کے لازم ہونے کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی وہ گوشت ہے, وہ قربانی نہیں ہے, اسے چاہیے کہ وہ نماز کے بعد دوبارہ کرے. اگر یہ محض ایک مستحب عمل ہوتا تو آپ دوبارہ کرنے کا حکم دیتے؟ کہتے چلو ویسے بھی نفل چیز تھی, نیت کا ثواب تمہیں مل گیا ہے. ایک صحابی نے علم نہ ہونے کی وجہ سے بقرعید سے پہلے قربانی, نماز عید سے پہلے قربانی کر دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے کہا, ان کو آپ نے اجازت دے دی کہ تمہارے لیے کافی ہے, تمہارے بعد کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگی. تو کافی نہ ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ حکم معمولی حکم نہیں ہے. اور قرآن میں اللہ نے فصلی لربی کا وانحر، اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں وانحر اور قربانی بھی کریں۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل سمجھنا آسان کام نہیں ہے۔ آج بہت سے پوسٹیں اس پہ چل رہی ہیں کہ قربانی لازم نہیں ہے، فلاں صحابی کا قول، فلاں تابعی کا قول، یہ تمام اقوال غربا اور مساکین کے بارے میں ہیں کہ ہر ایک پر واجب نہیں ہے۔ تو بہرحال اس پر تو دلائل چلتے رہتے ہیں۔ دوسری بات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمام آسمانی مذہب میں قربانی ہے کیوں، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ ہمیں تو بتایا گیا ہے سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، وہ ہم سب کے روحانی باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ قربانی پر جتنے بھی اعتراضات ہوں گے نا، ان سب کا جواب اس حدیث میں موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا موٹا کٹا بیل کا، قربانی کے پر سب سے زیادہ تکلیف نام لحاظ لبرلز کو ہوتی ہے۔ دیکھو زکوٰۃ کے خلاف کبھی کوئی لبرل آواز نہیں اٹھائے گا کہ کیا اسلام میں زکوٰۃ، زکوٰۃ 2.5% دیں گے نہیں، لیکن اعتراض نہیں کریں گے۔ ارے کبھی کسی لبرل کو دیکھا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ زکوٰۃ کا حکم اسلام میں ٹھیک نہیں ہے؟ اگرچہ خود نہ دیں زکوٰۃ، لیکن مانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم بڑا شاندار حکم ہے، اس سے غریبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے غریبوں کے ساتھ بتا دو نا بھائی، تعاون ہوتا ہے، ان کی مدد ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں بھائی، زبردست۔ ان کو اعتراض حج پہ بھی ہوتا ہے کہ یار 8-8 6-6 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں، یہ کسی غریب کو کھلا دیتے اچھا نہیں تھا؟ اور فرض حج پہ تو اتنا نہیں ہوتا، نفلی حج پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یار جب ایک فرض حج ہو چکا ہے تو دوبارہ کیوں کر رہے ہو۔ ہم کہتے ہیں جتنی بار بھی کرے کوئی ٹینشن۔ اصل میں مسئلہ پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہے، آج کل جو سوچ، جس سوچ کو یعنی پیدا کیا جا رہا ہے نا، وہ سوچ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو بیس ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو، بس عبادت کا تصور یہ رہ گیا ہے کہ انسان انسانوں کی خدمت کرے، بس اللہ کا بھی کوئی حق ہے، اس کو نام نہاد جو لبرلز ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسلام میں زکوٰۃ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، غریب کے لیے ہے ہی نہیں۔ وہ اسلام کی بیس یہ کہ سب کچھ اللہ، نہیں آ رہی بات، سب کچھ کیا ہے بھائی، تم اس کے غلام ہو، وہ جو کہے گا تم نے کرنا ہے۔ زکوٰۃ بھی کس کے لیے دی جاتی ہے، اللہ کے لیے۔ قرآن کے الفاظ دیکھو نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے غریبوں کو کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے لیے تھوڑی کھلا رہے ہم، کیا انداز ہے بھائی، ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے کھلا ہی نہیں رہے۔ میرے اسٹائل میں میں اس بات کو کہوں گا نا، غریب کو کھلاتے ہوئے میں کہوں گا ایسی کی تیسی، صحیح ہے، میں تیرے لیے کھلا ہی نہیں رہا، تو خام خام میں میرے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے کہ مفتی صاحب اتنے نیک بن گئے، مجھ سے محبت کر کے مجھے کھلا رہے ہیں، تو میں اسے کیا کہوں گا، او بھائی تو زیادہ فری ہونے کی کوشش، تو میرا کیا لگتا ہے، نہ تو میرا چاچو ہے، نہ تو میرا ماموں ہے، ہے بھائی، نہ کوئی سسرالی رشتہ ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، میں تجھے کیوں کھلاؤں، ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہے بھائی ملاقات کا لوگوں سے، ہم تجھے کھڑے ہو کے کھانا کھلائیں۔ تو یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ اپنے اسٹائل میں کر رہا ہوں، کہیں آیت میں جا کے دیکھنا لینا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، ابے تبے کہاں لکھا ہوا ہے، نہیں آ رہی بات۔ بزبان حال ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم تمہیں تمہارے لیے نہیں کھلا رہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں کس کے لیے، اللہ، تو ہم حقیقت میں اللہ کو کھلا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت میں اللہ کہے گا میں بھوکا تھا مجھے تم نے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا مجھے تم نے پلایا نہیں، تو لوگ کہیں گے اللہ تجھے کون کھلا سکتا ہے، تو خود رزاق ہے، تو اللہ کہیں گے میری مخلوق بھوکی تھی تم نے میرا خیال نہیں رکھا، تو اس کا خیال رکھنا میرا خیال رکھنا ہی ہے، تو ہم تو تمہیں تھوڑی، ہم تو اس حدیث کے مطابق کس کو کھلا رہے ہیں، اللہ کو، تم ہمارا کیا کر لو گے بھائی، تمہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے تم ہمارے کام بناؤ گے، ہے بھائی، دکان پکوڑوں کی اور باتیں تو کروڑوں کی کر لیا کرو یار، دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی۔ تو اس لیے قرآن نے کہا، یہ کہتے ہیں بھائی ہم تمہیں تمہارے لیے لفٹ نہیں کرا رہے، ہم کس کے لیے، اللہ کے لیے، کیونکہ آخرت کا ایک دن آنے والا ہے جس پر ہماری کوتاہیوں پہ ہمیں پکڑا جائے گا، تو ابھی سے کھلا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ قیامت کے دن اپنے اس عمل کا حوالہ دے کر اللہ سے کہیں اللہ تیری مخلوق محتاج تھی, ہم نے ان کا خیال کیا, آج ہم ٹینشن میں, تو ہمارا خیال کر, ہمیں اس مصیبت سے نکال. تو اسلام میں جو مخلوق کا خیال ہے وہ اصل میں ہے کس کے لیے؟ اسلام میں تو ہے ہی سب کچھ اللہ, اسلام شروع بھی اللہ سے ہوتا ہے, ختم بھی اللہ پہ ہوتا ہے. اس نے بنایا ہے, وہ اپنے لیے بنایا ہے اس نے, ایک دوسرے کے لیے تھوڑی بنایا ہے. اپنے اگر ایک دوسرے کے لیے بنایا ہوتا تو ایک دوسرے سے جدا کیوں کر دیتا ہمیں؟ ارے اولاد اور ماں اور بیٹے کا, بچوں کا رشتہ کتنا قیمتی ہوتا ہے, ہمیشہ رہتا ہے, وہ بھی قبر میں اور یہ بھی قبر میں, باپ بیٹے الگ, میاں بیوی الگ, سب الگ. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اللہ فرماتے ہیں اکیلے آ گئے جیسے ہم نے اکیلے بنایا تھا تمہیں, ٹھیک ہے نا, ویسے ہی تنہا. تو آپ کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے اس لیے آپ کو نہ قربانی سمجھ میں آ رہی ہے نہ حج. جو لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ان کو تو پہلا والا حج جو فرض ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا, جن میں تھوڑا تھوڑا لبرل پنا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, ان کو دوسرا حج سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اب تو فرض ہو گیا تو اب کیا ضرورت ہے, اب صدقہ کر دو. ہم کہتے ہیں بھائی صدقہ بھی کرو, گنجائش اللہ نے دی ہے تو دوبارہ حج بھی کر لو, اللہ کے گھر کی زیارت معمولی چیز نہیں ہے. دیکھو آپ اپنے والدین کے ہاں پیسے خرچ کر کے جاتے ہو, آپ کے والدین گاؤں میں رہتے ہیں, آپ امریکہ سے آتے ہو, یار میں اپنے ابا کے گھر کی زیارت کروں گا, ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک دفعہ زیارت کر لی آپ ابا سے آ کے ملے, اب آپ کہہ رہے ہو اگلے سال بیگم سے کہہ رہے ہو میں ابا کے یہاں جاؤں گا ملنے کے لیے, بہت دن ہو گئے ابا کو نہیں دیکھا, ابا کی زیارت نہیں ہوئی ہے. بیگم کہتی ہے جتنا خرچہ, اب لبرل لوگوں کو یہاں یہ دلیلیں سمجھاؤ, کوئی ابا خود لبرل ہوں, لبرل سے مراد وہی نام نہاد لبرل, ابا خود لبرل ہیں اور وہ نہیں مانتے کہ نفلی حج دوبارہ کیا جائے. بیٹا کہہ رہا ہے ابا میں آپ کی زیارت کے لیے امریکہ سے آنا چاہتا ہوں, تو یہ اسے کہے کہ بیٹا جتنے پیسے آنے جانے میں لگیں گے کسی غریب کو کھلا دینا, یہاں یہ دلیل دے گا؟ بولے گا بیٹا بہت دن ہو گئے, آپ کا تو ٹھیک ٹھکانے کا پتہ ہی نہیں ہے, یار باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. تو یاد رکھو جیسے والدین خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے گھر آیا کریں جہاں ہم نے ان کو پالا پوسا ہے, تو اللہ میاں بھی چاہتے ہیں کہ میری مخلوق میرے گھر کی زیارت, بولتے کیوں نہیں بھائی, اور روکھڑا خرچ کر کے آئے, فری پھوکڑ کی زیارت اللہ کو پسند, بولو بھائی نہیں ہے, کچھ پیسے خرچ کر کے آؤ. تو جو بار بار زیارت کرے اور اچھی بات ہے بھائی, تو غریبوں کو بھی کھلاؤ, حج بھی کرو, عمرے بھی کرو, سارے شعبے زندہ کرنے ہیں, کسی ایک شعبے کی وجہ سے کسی دوسرے شعبے کا نقصان نہیں کرنا, اور یہ سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے. تو قربانی بھی ایسے ہی ہے, لوگ کہتے ہیں اتنا کٹا ذبح کرنے کے بجائے بہتر ہے کسی غریب کو کھلا دیتے, بالکل بہتر نہیں ہے, کیونکہ قربانی کے تین دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کہتے ہیں مجھے میرے لیے کر رہے تھے نا, تو اب یہ کام کرو. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بے روزگار ہے تو اس کو اتنے پیسے دے دو, دے دو, اللہ خوش نہیں ہوگا. ہاں وہ غریب خوش ہو جائے گا اور کہے گا کہ بہت زبردست بھائی آپ کا قربانی کا فلسفہ, کم از کم مجھے بہت پسند آیا. سمجھ رہے ہیں وہ کیا کہے گا؟ کم از کم مجھے بہت. تو اس کے ساتھ اگر تعاون کرنا ہی ہے تو قربانی کر کے گوشت دے دو اس کو, ایک تیر سے دو شکار. یہاں ایک اور ٹیکنیکل غلطی, قربانی کے گوشت کے بارے میں کھانا ہے یا صدقہ کرنا ہے اس پر میں ضرور ابھی بات کروں گا, رہ نہ جائے ایک غلطی اور. تو جیسے یہود و نصارہ ایک انتہا کی طرف گئے, وہ انتہا کیا کہ قربانی کا فلسفہ انہوں نے اپنے مذہب سے نکال دیا. قربانی سے مراد جانور ذبح کرنا, یہ انہوں نے اپنے مذہب سے کیا کر دیا, نکال دیا. تو ہمارے ہاں بھی دوسری انتہا پہ چلے گئے ہیں, جہاں قربانی نہیں بھی کرنی وہاں بھی. بولو نا کیا ہو گیا, یہ جملہ مکمل کرنا کوئی مشکل ہے؟ وہاں بھی قربانی کر رہے ہیں, جانور کاٹنا بقرعید کے تین دنوں میں عبادت ہے، اس کے علاوہ نہیں. صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. ایک اسٹیٹ ایجنٹ کا فون آیا کہ ہم لوگ جب نیا پلاٹ خرید کے مکان بناتے ہیں نا بیچنے کے لیے، تو مکان کی پہلے جانور ذبح کرتے ہیں، بکرے وکرے کٹتے ہیں، ان کا خون گراتے ہیں، اس میں برکت ہوتی ہے، بلائیں ٹلتی ہیں، ریٹ نیچے نہیں آتے. میں نے کہا بالکل حرام ہے، بالکل کیا ہے، بدعت. اس نے کہا اگر خون بنیادوں میں نہ گرائیں، ویسے ہی بکرا کاٹ کے صدقہ کر دیں. بولو بھائی، یہ بھی بکرے کی بددعائیں لگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو. تو کہہ رہے ہیں کیا صدقہ اسلام میں ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی صدقے کا بنیادی مقصد ہے غریب کے ساتھ تعاون، وہ بکرا کاٹنے میں نہیں ہے، وہ بکرے کے پیسے دینے میں ہے. راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں، پیسے دے دو، بکرے کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات؟ اب دیکھ لو نا، صدقے کے بکرے کے نام پہ میرا کلپ ہے، پورے دلائل اس میں ہے، صدقے کا بکرا پورے دلائل اس میں ہے. جانور کاٹنا تین موقع پر ہے اسلام میں، خوب سمجھ لو، ایک بقرعید میں، ایک حج میں جو دم واجب ہوتا ہے، وہ صدقہ کرنے سے کافی نہیں ہوتا، وہاں بکرا ہی کاٹنا پڑے گا، دمبا بکرا یا گائے یا اونٹ. تیسرا عقیقے میں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بچہ پیدا ہوا، فیملی پلاننگ والوں کو بہت تکلیف ہوئی، اللہ کہتے ہیں دو بکرے کاٹ کے بتا دو کہ ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی، ہمیں کیا ہو رہی ہے؟ خوشی ہو رہی ہے. یہ فلسفہ کا بنیادی مقصد یہ ہے، کیونکہ خوشی پہ بکرے کاٹے جاتے ہیں نا. آپ کہہ سکتے ہیں حج میں دم واجب ہوتا ہے، وہ بھی تو ایک سزا کے طور پہ واجب ہوتا ہے، وہاں بھی بکرا کٹتا ہے. تو یاد رکھو، جو سزا کے طور پہ بکرا کٹتا ہے اس کا گوشت حلال نہیں ہوتا، گوشت صدقہ کرنا پڑتا ہے، سمجھتے ہو؟ جبکہ عقیقے کا گوشت پورا خود بھی کھا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ سزا کے طور پہ نہیں ہے، یہ شکرانے کے طور پر ہے. تو 18واں بچہ بھی اگر آپ کے ہاں پیدا ہو جائے تو اسلام آپ کو دوبارہ سے دو بکرے کاٹنے کا حکم دے کے یہ بتا رہا ہے کہ 18ویں پہ بھی ہمیں ندامت نہیں ہے. 18ویں ترمیم پہ تو ندامت ہو سکتی ہے بعض لوگوں کو، لیکن 18ویں بچے پہ نہیں ہے، خوشی ہے. کیونکہ اسلام اولاد کی کثرت پہ بہت حریص ہے، نسل بڑھانے پر بہت حریص ہے. اسلام نے ہر بچے پہ دو بکرے رکھ دیے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دو بکرے یا دو دمبے یا گائے کے دو حصے. تو پہلا مسئلہ کیا ہوا کہ ایک انتہا یہ ہے کہ بقرعید کے تین دنوں میں خون بہانا سنت ہے، چوتھے دن میں، پانچویں دن میں، چھٹے دن میں نہیں. علماء نے بیان کیا، آپ گائے لے کر آئے، آپ نے ذبح کرنی تھی، گائے بھاگ گئی، تین دن تک تلاش کرتے رہے، چوتھے دن پکڑائی میں آئی ہے، اب نہیں کٹے گی وہ، اب ٹائم بولو بھائی گزر گیا. اب آپ پوری گائے کسی کو صدقہ کر دیں، یا گائے کی قیمت صدقہ کر دیں اور گائے پال لیں. گائے پال کے پھر آپ کھانا چاہیں تو کاٹ کے کھا بھی سکتے ہیں، پالنا چاہیں تو پال بھی سکتے ہیں، کسی کو پہنانا چاہیں تو بولو بھائی پہنا بھی پہنا دیتے ہیں لوگ، قربانی کے پورے پورے جانور پہنا دیتے ہیں. تو ایک انتہا کیا ہوئی ہے کہ جہاں قربانی نہیں ہے وہاں بھی قربان، کالی مرغی، پیلی مرغی، مرغی ذبح کرو، صدقہ نکالو مرغی کا. نہیں بھائی، ہاں کسی غریب کو دل ہی گوشت کھانے کا چاہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے راشن کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہ آٹے کی ضرورت نہ دال کی ضرورت، میرا بکرا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، مجھے بکرا صدقہ کر دو، تو پہلے تو دو تھپڑ لگاؤ اس غریب کو. کمبخت بکرے تو ڈیفنس میں کھانا مشکل ہو گیا ہے، تو غریب ہے، تیرے بکرے کھانے کا. غریب آدمی ہمیشہ راشن کو بکرے پر ترجیح دے گا، وہ کہے گا جتنے کا بکرا آتا ہے پورے مہینے کا راشن آ جائے گا، بکرا تو دو دن میں ختم ہو جائے گا. لیکن پھر بھی چلو، اگر کوئی غریب کہتا ہے نہیں جی میں نے زندگی میں کبھی بکرا نہیں کھایا، میں راشن ڈالنے والے تو بہت ہیں، اللہ کا واسطہ مجھے ایک بکرا خرید کے کاٹ کے دے دو، میں اس کا گوشت کھاؤں گا، تو پھر ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں بکرا مقصود نہیں ہے، کیا مقصد ہے؟ گوشت. بکرا کاٹنا مقصد نہیں، بلکہ اس میں بھی قصائی سے گوشت خرید کے دے دو. دو فائدے ہوں گے، ایک تو گوشت سستا ملے گا، نمبر دو اس کی مرضی کا ملے گا. ہاں بھائی تجھے چانپیں چاہیے، چانپیں مل جائیں گی. ویسے تو اس غریب کو تھپڑ دوبارہ مارنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ اندازہ لگاؤ یار، چانپیں چاہیے اس کو، پٹ کا گوشت چاہیے، ران کا گوشت چاہیے. لیکن چلو ہوتا ہے یار، بعض دفعہ غریب آدمی کا بھی دل تو اس کے سینے میں بھی ہے نا، کہہ رہے یار مجھے نہیں چاہیے راشن آج، مفتی صاحب مجھے کیا کھلا دو، بکرا کھلا دو. تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں کاٹوں گا نہیں بکرا، میں کہوں گا یار قصائی سے سستا بھی پڑے گا، محنت بھی کم اور کسائی کو کاٹنے کی جو اجرت دینی ہے اس کی بھی بچت. تو دکان سے خرید کے دوں گا نا میں, نہیں کاٹ نہیں ہے. اس کا مطلب آپ بکرا کاٹنے کو عبادت سمجھ رہے ہو اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, بدعت ہے یہ. کیونکہ تمام فقہا لکھتے ہیں کہ قربانی میں جو جانور کاٹنے کا ہمیں حکم دیا گیا نا, یہ غیر مدرک بالقیاس ہے. تھوڑی گاڑی اصطلاح ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا حکم ہے جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ اسلام کے جتنے احکام ہیں نا ان کی لاجک آسانی سے سمجھ میں آتی ہے بھائی, وہ فوراً سمجھ میں آئے. جیسے نماز ہے بھائی, نماز اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں, ہر مذہب میں سجدہ ہوتا ہے, ہمارے مذہب میں بھی سجدہ ہے, دوسرے مذہب میں دوسروں کے لیے ہوتا ہے, ہمارے ہاں اللہ کے لیے ہوتا ہے. روزہ سمجھ میں آتا ہے بھائی, خواہشات کو کیا کر رہے ہو, کنٹرول برداشت کر رہے ہو تو اس سے کنٹرولنگ پاور بڑھتی ہے. حج بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی گئے اللہ کے گرد, اللہ کے گھر میں دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہیں, لیکن ادھر سے جانور کاٹو, اس بیچارے نے کوئی غلطی نہیں کی, کوئی گناہ نہیں کیا. لوگ مجھ سے کہتے ہیں حاملہ گائے کی قربانی جائز ہے, ہم کہتے ہیں بھائی بہتر تو نہیں ہے لیکن جائز ہے. کہتے ہیں اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے, لوگ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کی ماں نے کون سے کوئی کبیرہ گناہ کیے ہوئے ہیں بھائی, ہیں اس پہ کوئی تہمتیں لگی ہوئی ہیں جو اس کو کاٹ رہے ہو؟ تو معصوم تو اس کی ماں بھی ہے اور اس کا, دونوں ہی معصوم ہیں. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے بھائی, یہ معصوم جانور ہیں, اتنے بےچارے ہیں کہ پورے سال تو ایسے ان کی کھلائی پلائی ہو رہی تھی کہ جیسے اپنے اولادوں سے بڑھ کے پالا جاتا ہے ان کو. اور یوٹیوب پہ آ رہے ہیں انٹرویو جو تاجر ہیں, وہ جو پالتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنے بچوں سے بڑھ کے اس کٹے کو پالا ہے, کہتے ہیں نا وہ, تو ایسے پال پال کے مسٹنڈے بنا دیا, او ایسی ان کی, پھر ایک دم کیا کر دیا, کاٹ دیا. تو یہ ایسا حکم ہے جو بظاہر جس کی کوئی لاجک, بولو بھائی, نہیں. فقہا کہتے ہیں ایسے احکام جو بظاہر ان لاجیکل ہیں, بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا کوئی حکم ان لاجیکل نہیں ہوتا, اس میں حکمتیں چھپی بھی ہوتی ہیں, لیکن بظاہر یہ کچھ سمجھ میں آنے والا کام نہیں ہے. بظاہر اس میں جانوروں کا بھی نقصان اور انسانوں کا بھی نقصان ہے. انسانوں کا نقصان ایسے ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے خوراک, اور خوراک میں سب سے بہتر خوراک گوشت ہے, اور گوشت میں سب سے بہتر گوشت ان چار جانوروں کا پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے. تو یہ انسان کی بیسک ضرورت کو آپ جو ایک اسٹاک تھی پورے سال استعمال ہو سکتی تھی آرام آرام سے, آپ تین دن میں کروڑوں کی تعداد میں کاٹ کے وہ مال کیا کر دیتے ہیں, ضائع. آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو ٹھکانے لگاتے ہیں, بھائی جتنا بھی ٹھکانے لگائیں, اس طرح اگر پورے سال اسٹاک کر کے ان کو استعمال کیا جائے تو جس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہوگی نا ایک اعتدال کے ساتھ, تو وہ ڈسٹریبیوشن تین دن میں نہیں ہوتی. یعنی اگر کسی ماہر معیشت سے پوچھیں, آپ اکنامکس کے ماہر سے پوچھیں, تو وہ کہے گا کہ اکنامیکلی یہ نقصان دہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات بھائی, اکنامیکلی کیا ہے یہ؟ یار مجھے ایک بات بتاؤ نا, آپ 10 کلو گوشت لے کر آ کے فریز کر دیا آپ نے, تو آپ بیگم سے بولو گے نا روزانہ تھوڑا تھوڑا اس میں سے پکاتی رہو اور فریز کر دو, یا ایک بکرا لا کے کاٹو گے تو آپ کیا کہو گے کہ بھائی اس کو کیا کرو, تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرو تاکہ روزانہ ہم کھائیں. بیگم نے 10 کلو گوشت ایک دن میں ہی نکال دیا فریج سے, تو آپ کتنا کھا لو گے؟ جتنا بھی کھاؤ گے, کچھ کھاؤ گے, کچھ صدقہ کرو گے, اور کچھ غریب بھی تین دن میں اتنا کھا لے گا نا, صدقے کی بھی اتنا قربانی کھا لیتا ہے غریب آدمی بھی, کہ وہ بھی پورے سال اسٹاک نہیں کر سکتا. تو اکنامیکلی اس کا فلسفہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اور دوسرا بظاہر ظلم ہے جانور پہ, بظاہر اچھا بھلا کٹا بکرا پالا, کوئی جرم نہیں کیا, کسی کو ٹکر نہیں ماری اس نے, کسی کی گھنٹی بجا کے نہیں بھاگا. اس سے زیادہ تو ہمارے اپنے بچے شرارتی ہوتے ہیں نا, اتنا کچھ بیچارہ معصوم کیا کر دیا آپ نے. چلو اسلام یہ کہتا کہ معذور جانوروں کو کاٹ دو, ہم کہتے یار یہ تو ویسے بھی لنگڑے لولے بڑی, ان کو پالنا مشکل ہو رہا تھا تو ہم ان کو کاٹ دیتے ہیں. تو سمجھ میں آتی نا بات, اسلام نے کہا جو لنگڑا ہے وہ, بولو بھائی, نہیں چلے گا. نہیں یار, فقہا نے لکھا ہے جس جانور, جو خوبصورت جانور ہو اس کی قربانی زیادہ بہتر ہے. مادہ کی قربانی بھی بعض فقہا لکھتے زیادہ بہتر ہے, حالانکہ وہ نسل بڑھاتی ہے, لیکن یہاں قربانی کا تو مطلب ہی کیا ہے؟ ایسا کام کرو جس سے آپ کے دل پہ آرے چلیں، ماہر معیشت کے دل پہ آرے چلیں. یار یہ ہماری اکنامکس کی تو ساری ایکویشنز یہاں کے کیا ہو رہی ہیں؟ فیل ہو رہی ہیں، تباہ کر دیا ان لوگوں نے. اللہ کہتے ہیں ہونے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکنامکس کے ماہرین کو رونے دو، ان کی ساری ایکویشنز کو فیل بولو نا بھائی، ایکویشنز کو فیل ہونے دو ان کی ساری، ایسی کی تیسی. تو اللہ ایسا حکم کیوں کروا رہا ہے؟ اچھے بھلے کٹے پلے پلائے کوئی انڈیا سے اسمگل ہو رہے ہیں، کوئی کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، اور ایک دن میں کاٹ پیٹ کے چانپے الگ، سری پائے الگ، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اللہ کہتے ہیں میں کیا ہوں؟ خدا. گاڈ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے ذمے یہ نہیں ہے کہ ہر ہر چیز کی لاجک بیٹھ کے بیان کرے وہ. تو میں خدا کس بات کا ہوا بھائی پھر؟ تو ہم جو تین دن قربانی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ہندو پوچھے یار اس جانور نے کیا بگاڑا ہے، آپ بولو بھائی اس جانور نے نہیں بگاڑا، لیکن اس جانور کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اسی اللہ کا حکم ہے اس کو کاٹ ڈالو. وہ کہہ گیا میری سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ اس سے کہیں اس لیے نہیں آتا کہ تمہاری سمجھ میں اللہ ہی نہیں آ رہا ہے. جو اللہ نہیں ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ رہے ہیں، جو اتنے پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں. جو حقیقی خدا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو میں لوگوں سے کہتا ہوں نا، ابا اگر کوئی آرڈر دیں، ہمارے ایک استاذ تھے، ان کے والد صاحب تھے کیا ہیں، تو ہمیشہ میں ان کو تھے کر دیتا ہوں، ہیں ابھی بھی الحمدللہ، یعنی واقعہ پرانا ہے نا تو اس حوالے سے تھے. ان کے والد صاحب جب انہیں کوئی حکم دیتے، وہ دیہاتی والد تھے، عجیب عجیب سے حکم بھی دیتے تھے جو سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے. ہم کہتے یار یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، اب آپ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حکم کیا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں دینے والا کون ہے. ابا نے حکم دیا ہے تو بے شک سمجھ میں نہ آئے، تو ابا کا حکم اگر سمجھ کے عمل کرنا ہے تو ابا میں اور دوست میں کوئی فرق ہوا؟ ابا میں اور باس میں کوئی فرق ہوا؟ ابا نے کہا 20 انڈے لیا. اب آپ ابا سے جو لڑکے بحث کر رہے ہوتے ہیں، ابا 20 افراد گھر میں نہیں ہیں، 20 انڈے کا کرنا کیا ہے ہم نے؟ ہیں ابا پھر دوسری دفعہ بولیں گے بھائی تیرے کو بولا ہے کہ 20 انڈے لیا. بچے لڑ رہے ہوتے ہیں نا، ابو 20 انڈوں کا کیا کرنا ہے، 10 بہت ہیں. تو تیسری دفعہ میں ابا کیا بولے گا، باپ تو ہے یا میں ہوں؟ جو تجھے بولا ہے نا کر، چماٹ آئے گا ورنہ. تو باپ جو ہے نا، باپ یا ماں یا گھر کے جو بڑے ہیں، ان کو فالو اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کا حکم سمجھ میں آ رہا ہے. ویل ڈن، ابا نے آج بڑا شاندار آرڈر کیا ہے، بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی آرڈر ابا نے کیا ہے، ایسی کی تیسی، جو مطلب ہو اس کا، ہمیں کیا یار، نہیں کروں گا تو ناراض ہو جائیں گے. تو ناراضی سے بچانے کے لیے اس کو 20 انڈوں کی مثال مزیدار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. 20 وہ اب مثال میں اچھی سوچوں گا تو ٹائم اسی میں پورا ہو جائے گا. مقصد تو سمجھ میں آ گیا نا کیا کہہ رہا ہوں میں، تو وہ لاجک نہیں. تو بھائی اللہ کا مقام ابا سے تو زیادہ ہے نا، اور قربانی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات کا حکم دیا تھا. تم کہہ رہے ہو معصوم گائے نے کیا بگاڑا ہے جو ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں، وہ معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام نے کیا بگاڑا تھا جن کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے؟ کیا ہو گیا بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہا؟ قرآن میں ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، 7 سال کا معصوم بچہ، اور دعاؤں سے ملا، بشارتوں سے ملا. وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ جب تو نے ذبح ہی کروانا تھا تو دیا کیوں؟ آپ کسی کو گفٹ دیں، موبائل ڈبہ پیک، اور گفٹ بھی آپ دیں کہ بھائی یہ گفٹ برائے گفٹ نہیں ہے، تمہاری حسن کارکردگی سے متاثر ہو کر یہ آئی فون آپ کو میں دے رہا ہوں، تو وہ گفٹ کی اور ویلیو ہے کہ آپ کی کارکردگی سے باس کیا ہوا ہے متاثر کہ یہ ڈبہ پیک آئی فون آپ کے لیے. 3 دن کے بعد وہ کہتا ہے یار واپس کر دو. تو آپ کہیں گے سر یا تو دیتے نہیں، دیا ہے تو واپس لینا غیر اخلاقی حرکت ہے، کہیں گے نا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا اسماعیل، ان کی قربانیوں کے سلے میں کہ آپ کو اللہ نے بہت آزمایا، اللہ نے کہا گفٹ دوں گا اسماعیل، 7 سال کا بچہ جو انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا. اس سے پہلے تو ماں کی کسٹڈی میں ہوتا ہے نا، 7 سال میں کہاں آتا ہے، باپ سے لگاؤ اس کا بڑھتا ہے.
اور اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو کیا کر دو، کاٹ ڈال. تو آج کے لبرلز ہوتے، شیطان اس وقت آئے ابراہیم علیہ السلام کو مینا میں ورغلانے کے لیے. تو یہ جتنے نام لحاظ لبرلز ہیں ان کے تانے وانے کس سے ملتے ہیں؟ شیطان سے مل. شیطان نے آ کے، جو ہم کنکریاں مارتے ہیں نا مینا میں، بڑے شیطان، چھوٹے شیطان، درمیانہ شیطان، وہ شیطان وہاں ہے نہیں. وہاں شیطان تین جگہوں پہ آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کو کیا ماری تھی؟ کنکریاں، تاکہ اس کے شر سے میں بچ جاؤں. تو اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حاجیوں کو حکم دیا، جب بھی یہاں جاؤ تو کنکریاں مارو، حالانکہ وہاں شیطان ہے نہیں ابھی. تو وہاں پر حکومت سعودیہ نے تین ستون بنا دیے نشانی کے طور پر، تاکہ وہ جگہ یعنی ضائع نہ ہو جائے نا، ایسا نہ بھول جائیں کہ وہ جگہ کہاں گئی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، شیطان جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کیا ورغلانے لگا کہ اپنے معصوم بچے کو ذبح کرنے کے لیے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ مینا میں حکم تھا نا، جا کے ذبح کر دو اس کو، بچہ بھی ریڈی. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کے ساتھ دلائل سے مقابلہ، بولو نا، نہیں کیا. ہر بات میں لوگوں سے الجھا نہیں جاتا، اس سے نقصان ہوتا ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا، عقل سے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بھائی اللہ کا حکم ہے، اس میں تو دلیل پوچھنا بھی کفر ہے. اللہ بولے گا تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو گیا، مجھ سے پوچھ رہے کیوں، کیوں آرڈر دیا میں نے، مجھ سے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے. ان جانوروں کو تو نے پیدا کیا جو تو کہہ رہا ہے کہ اللہ میں کیسے کاٹوں ان کو. تو اللہ تعالی نے، وہ شیطان جب آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری، یہ بتانے کے لیے کہ میں دلائل سے مقابلہ نہیں کروں گا تجھ سے، تو ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں وسوسے پیدا کر دے، تیرے دلائل اگر میں نے سنے وسوسے آ گئے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹ جاؤں میں. تو اٹھا کے مارو اس کو، سالے کو، کوئی سالہ بیٹھا ہوا ہو تو معذرت بھائی. تو میرا نہیں، ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہو سکتا ہے نا، کوئی بھی کسی کا سالہ ہو سکتا ہے. تو یہ سالہ اس معنی میں نہیں ہے، کسی اور معنی میں. وہ جو ہے نا، بیوی کے بھائی کو برادر نسبتی کہا کریں، کتنا اچھا لفظ ہے، یا بردر ان لا کہہ دیا کریں. سالے کا لفظ آج کل یہ ہندو کلچر میں، چونکہ سالے کی کوئی ویلیو تھی نہیں، اسلام میں تو بڑی اہمیت ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے. تو اسلام میں تو یہ رشتہ بڑا مقدس ہے نا، تو ہندوؤں میں اتنا مقدس نہیں ہے. تو وہی بہت سی چیزیں ہمارے یہاں کس سے آ گئی ہیں؟ ہندوؤں سے آئی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری، تو آپ پر بھی کوئی اعتراض کیا کرے کہ یار اتنا موٹا کٹا جانور لا کے ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لاک ڈاؤن میں اگر کوئی بیچارہ محتاج ہے تو اس کو کھلا دو. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت اپنی ذمہ داری پہ پوری کرنی. اپنی ذمہ داری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب شیطان کو مارا تھا تو شیطان نے نہیں مارا، کیونکہ وہ اللہ نے وہاں ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی، جبکہ آپ کی مدد کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. آپ کنکری ماریں گے، پوری اینٹ اٹھا کے آپ کا سر پھاڑ سکتا ہے وہ، صحیح نا. تو اس لیے کہہ رہا ہوں، سنت یہی ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکری ماری کی قربانی سے روک رہا تھا، تو جو نام لحاظ لبرلز آپ کو قربانی کے خلاف ورغلاتے ہیں، تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ جب آفس میں اس قسم کی بحث ہو رہی ہو تو آپ بھی کوئی ہلکی سی چیز اٹھا کے جو افورڈ کر سکیں، کہ اگر ری ایکشن کے طور پہ آپ کو ماری گئی تو آپ برداشت کر لیں گے. دیکھیں ایک مسئلہ خوب اچھی طرح سے سمجھیں، اس کو اگر بند کر دیں تو ثواب ملے گا. قصائی حضرات جانور ذبح سنت کے مطابق آج کل نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں؟ جانور ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پہ جب چھری چلائیں تو اس کی چار رگیں کٹتی ہیں، کھانے کی نالی، ایک سانس کی نالی اور دو خون کی نالیاں ہوتی ہیں. یہ کٹتی ہیں تو خون پریشر کے ساتھ نکلنا شروع، اس کے بعد جانور کو چھوڑ دیں، وہ بڑے آرام سے کٹ جاتی ہیں، ایسے کریں گے کٹ جائیں گی. جانور کو چھوڑ دیں، تاکہ اس کا بلڈ اچھی طرح باڈی سے نکل جائے. ذبح کرنے کا جو فلسفہ ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ جانور کا خون نکل جائے. خون ایک گندی ناپاک چیز ہے نا. قصائیوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے. جیسے جن خواتین جو گائنی کے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں نا اور بچے کی ڈیلیوری کا وقت ہو تو ڈاکٹروں کے پاس ٹائم بولو بھائی کم ہوتا ہے. جو نیچرل پروسیس ہے ڈیلیوری کا اس میں ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے, دو دن بھی لگ سکتے ہیں. بعض دفعہ درد اٹھ رہے ہیں, ختم ہو گئے, چلو جی واپس جاؤ, جب دوبارہ ہوں تو دوبارہ آنا. بہت سے ڈاکٹر یہ ٹینشن نہیں لیتے, ان کے پاس چاپڑ چھری چاقو ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں اور قصائی بھی ان کے پاس ہر وقت موجود ہوتے ہیں. بھائی نہیں ہو رہا کاٹو اور بچہ باہر نکالو, تو وہ کیا کرتے ہیں آپریشن کر کے پیٹ ویٹ کاٹا. بھائی ٹائم نہیں ہمارے پاس. ان ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان اس وقت نہیں سن رہے, سمجھ رہے. تو جیسے گائنی کی جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس نیچرل ڈلیوری کا ٹائم, جو پروسیس ہے نیچرل, اس تک انتظار کا ٹائم نہیں ہوتا, تو انہیں چاپڑ لے کے بکتے بکتے لے کے عورت کا پیٹ کاٹا اور بچے کو باہر نکال کے سی دیا. بار بار یہ پروسیس ہو تو زب لگا دیں گی کچھ دنوں میں, آپ دیکھنا. بھائی دو تین بچے ہو گئے, بار بار کیا کاٹنا, زب لگایا پیٹ میں, زب لگا دیں گی ڈاکٹر کہ بھائی دوبارہ آؤ بس یہیں سے نکالا کرو. وہ جو ونس اپون اے ٹائم بچے پیدا ہوا کرتے تھے, خاص طریقہ ہوتا تھا, مائیں چیختی تھیں, درد ہوتا تھا, پھر بچہ پیدا ہو گیا. پھر اللہ نے بھی قرآن میں بیان کیا, حملت امہ کرہن ووضعت کرہا, ماں کا بڑا حق ہے, تکلیف سے جنائے اس نے, قرآن نے بیان کیا. تو تکلیف ڈاکٹروں نے اٹھا لی ہے کہ اب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ہیں بکتے بکتے لے کے چاپڑ واپڑ لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ. تو جو ہماری عورتوں کے ساتھ ہسپتالوں میں بیڑا غرق ہو رہا ہے نا, اللہ کی پناہ ہے وہ. تو وہی حساب قصائی بھی کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ, ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ جانور تڑپے اس کا خون نکلے. یہ جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کے حرام مغز میں چاقو مارتے ہیں. دیکھا ہوگا نا آپ سب نے, بھائی چار رگیں کاٹیں, اب جانور تڑپ رہا ہے, خون نکلنے تو اس کا نہ نہ ٹائم نہیں ہے, ابھی وسیم کا بیل بھی گرانا ہے, سلیم نے بھی رابطہ کیا ہوا ہے, ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے. تو فوراً کیا کرتے ہیں اس کے, آپ نے دیکھا ہوگا, چاقو اندر مارتے ہیں. اس سے جانور کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے اور جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو جانور کو اگر بہت ہی جلدی ٹھنڈا کرنا ہے تو بھائی ادھر گولی مارو ایک دم ٹھنڈا ٹھاٹ. اس ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ چار آدمی پکڑ کے رسی باندھ رہے ہیں, چھ آدمی اس کو گرا رہے ہیں, گردن گھما رہا ہے, بیل بھی دیکھ رہا ہے کہ دس دن سے تو میری ایسی سیوا ہو رہی تھی, اتنا پروٹوکول ابھی اچانک ہو گیا ان لوگوں کو. تو خام خام میں بیل کو بھی ٹینشن میں ڈال دیا آپ لوگوں نے. تو بھائی اگر یہی ٹھنڈا ٹھاٹ ہی کرنا ہے, ٹینشن ہی نہیں لینی ہے, تو ادھر گولی مارو ختم. یا اور آسان طریقہ, ادھر ایک چاپڑ مارو اس کے گردن پہ, پیچھے سے کٹ جائے گا ایک دم گردن الگ. ارے وہ آج کل تو مشینیں آ رہی ہیں, آ رہے یہاں رکھو گے ایک دم گردن کیا ہو جائے گی الگ, دو منٹ لگیں گے, نہ باندھنے کی ٹینشن. تو شریعت نے کیوں کہا گراؤ اور باقاعدہ ذبح کرو, اس لیے کہ یہ چار رگیں کاٹ کاٹ کٹیں گی, باقی نہ کٹیں. کیونکہ حرام مغز جب کٹ جاتا ہے نا, تو جو دماغ ہے نا, دماغ اس کا وہ یہ آرڈر کرنا باڈی کو چھوڑ دیتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے. دیکھیں یہ جو پیچھے رگیں جا رہی ہیں نا, جو ہمارے دماغ میں پیچھے سے رگیں جا رہی ہیں, ان کا ہماری باڈی سے اور ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے کنیکشن ہے نا پوری باڈی سے. تو جب جانور کے یہاں چھری چلتی ہے, یہ والا حصہ صحیح کام کر رہا ہے اس کا پیچھے سے, وہ سگنل دیتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے, کچھ غلط ہو گیا ہے, جس کے نتیجے میں باڈی کیا ہوتی ہے, تڑپتی ہے. جانور خوب ٹانگے مارتا ہے, تڑپتا ہے وہ, تو اس تڑپنے سے ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے اور بلیڈنگ اسپیڈ کے ساتھ ہوتی ہے. تو جتنی جلدی بلڈ نکلتا ہے, جانور کو احساس بھی ختم ہو جاتا ہے تکلیف کا, اور ساتھ ساتھ گوشت خون سے کیا ہو جاتا ہے بھائی, پاک ہو جاتا ہے. جو غیر مسلم کھانا کھاتے ہیں نا گوشت ووشت, جو مردار کھاتے ہیں جو جھٹکے کا گوشت, اس میں آپ گوشت پکائیں گے تو آپ کو بار بار اس میں خون نکلتا ہوا نظر آئے گا. تو خون سے پاک ہو جاتا ہے, اس میں بڑی مصلحتیں ہیں. بیماریاں ساری جانور کے بلڈ میں ہوتی ہیں تو وہ بھی نکل جاتا ہے. خون ناپاک چیز ہے, اس سے بھی آپ بچ جاتے ہیں, اور گوشت میں ذائقہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ جب یہ ہڈی کاٹ ڈالی یہاں سے مسئلہ کر دیا آپ نے, تو وہ جانور ہو گیا ایک دم مردار. وہ جو سگنل جا رہے تھے نا دماغ سے اس کو کہ ایمرجنسی ہے, وہ کنیکشن ہی کیا کر دیا تو وہ ختم ہو گیا. تو اب وہ نہ تڑپتا ہے نہ اس کے وہ, تو وہ اس میں جو شریعت کا مقصد ہے وہ پورے طور پر حاصل نہیں ہوتا. تو جانور کو اگر یہاں سے کاٹا ہے حلال تو ہو جائے گا, لیکن یہ عمل کیا ہے؟ مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. اور عام کمیلوں میں بھی نا کسائیوں کو اس کا پابند بنائے, کیونکہ یہ بلڈ جب جانور کے گوشت میں رہتا ہے تو اسے بیماریاں بھی آتی ہیں. آپ کو پتا ہے بڑے گوشت میں جتنی بیماریاں بلڈ کی وجہ سے ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر سے سنا کہ اگر بڑے گوشت میں بلڈ کو اچھی طرح سے نکال دیا جائے تو بڑے گوشت کی بہت ساری بیماریاں جو بڑے گوشت کی وجہ سے ہوتی ہیں ویسی ختم ہو جائیں گی. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب جانور گرا ہے قصائی نے جیسے ہی ذبح کیا, تو پہلے تو آپ قصائی کو آرام سے پہلے جانور گرانے سے پہلے سمجھا دیں قصائی کو آرام سے, بھائی چار رگیں کاٹ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چار رگیں کاٹنی اور فوراً کیا ہو جانا ہے سائڈ, ٹائم نہیں ہے تو اتنے میں دوسرا جانور گرا دو, اس کو آرام سے ٹھنڈا ہونے دو. پورے سال بقرعید کا انتظار کیا ہے تو دس منٹ اور انتظار نہیں کر سکتے کیا؟ دس منٹ تھوڑا دیر سے کھانا پک جائے گا, کیا خیال ہے بھائی؟ تو آپ نے قصائی کو لگا دیں سمجھا دیں بہت اچھی طرح سے, تو انشاءاللہ اس کو کھونٹے سے باندھنے کی نوبت نہیں آئے گی قصائی کو. پھر بھی اگر نہیں مان رہا ہے, جیسے کہ نہیں مانتے, بہت سے قصائی نہیں مانتے, آپ ان کو سو دفعہ سمجھاؤ بھائی چار رگیں کاٹ کے چھوڑ دو وہ نہیں مانے گا, تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بندے جانور پر تھے وہ جانور کو چھوڑ پہ کس پہ آ جائیں؟ قصائی پہ آ جائیں. جانور اب کہیں نہیں جائے گا, گردن اس کی کٹ گئی ہے, پاؤں بندے بندے ہوئے ہیں, دو چار دفعہ کھڑا ہوگا کلا بازی کا, وہ نہیں بھاگنے والا, اب کسی کو سینگ وینگ نہیں مارے گا, بے فکر رہیں. اب سارے بندے جو جانور پہ تھے کس پہ آ جائیں؟ قصائی پہ آ جائیں. اور جس کھونٹے سے جانور بندھا ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے اس کھونٹے سے اس قصائی کو باندھ. قصائی لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ہماری توہین کر رہے ہیں. میں آپ کی توہین نہیں کر رہا, کیونکہ آپ یہاں تک نوبت آنے ہی نہیں دیں گے, آپ تو چار رگیں کاٹ کے الگ ہو جائیں گے, لہذا میں آپ کی بات کر ہی نہیں رہا. لیکن پھر بھی اگر آپ الگ نہیں ہو رہے تو آپ خود بتاؤ آپ کے ساتھ اور کیا کیا جائے پھر اس کے علاوہ. اور چونکہ قصائی حضرات ہوتے ماشاءاللہ صحت مند ہیں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنے آدمی گائے پہ تھے نا وہ سارے کے سارے ادھر آ جائیں, کیونکہ اس طرح کا جو قصائی جو قابو میں آنے والا نہیں ہے, گائے کی لات برداشت ہو سکتی ہے, اس کی لات بولو بھائی وہ برداشت نہیں ہوگی. تو سارے اس پہ آ کے جس کھونٹے سے اس کو باندھا ہوا تھا, وہ بھی کرائے پہ اکثر لوگ کھونٹا لیتے ہیں, وہ کام آ جائے گا, ضائع ہونے سے بچ جائے گا نا, اس پہ باندھ دیں, جب ٹھنڈا ہو جائے تو پھر اس کو کھولیں, بولیں اب تم جانو اور بچھڑا جانے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک مسئلہ تو یہ. اور یہ عام طور پہ بھی جب گوشت خریدا کریں نا تو اس میں بھی کوشش کیا کریں, اگر یہ آپ کے لیے ممکن ہے تو جانور اپنے سامنے کٹوا کے بس اتنا کٹوایا کریں. اس کے نقصان کیا ہیں حرام مغز کو کاٹنے کے؟ پہلی بات خلاف سنت, ذبح کرنے کا سنت طریقہ نہیں ہے. دوسری بات جانور کو تکلیف ہوتی ہے, بہت ایک دم تڑپتا ہے جب اس کے لگتی ہے نا. تیسرا نقصان کیا ہے کہ گوشت میں بیماری باقی رہنے کا خطرہ ہوتا ہے بلڈ کے رہنے سے. چوتھا نقصان گوشت کے ذائقے میں بھی کمی آتی ہے, اور گوشت جلدی بھی, پانچواں بھی گوشت جلدی بھی خراب ہو جاتا ہے. اگر بلڈ اس کے اندر رہتا ہے نا تو گوشت پھر خراب ہونے کا پروسیس بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ پانچ نقصانات سے بچنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو ہمت کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ جب قصائی سے جانور ذبح کروائیں تو اس بات کا اہتمام کریں کہ بہت سے غیر مسلم بھی بقرعید کے دنوں میں قصائی بنے ہوئے ہوتے ہیں. غیر مسلم کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, یعنی اگر وہ ذبح کرے گا تو اس کا کھانا حلال نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو شک نہ کریں کسی قصائی کے بارے میں بلا وجہ, لیکن ہلکی پھلکی سی تحقیق کر لیں. مشرک کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے, جو اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مختار کل مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہو. عید کی نماز 6:40 پہ, بہت دیر سے نہیں ہو رہی؟ اچھا چلو بہت دیر سے ہو رہی ہے یار, بقرعید میں تو لوگ ایسے اسپیڈ میں ہوتے ہیں. چلو بہرحال 6:40 پہ. تو توحید پرست ہونا چاہیے. تو آپ پہلے سے جانتے ہیں اگر تو ٹھیک ہے, نہیں تو آج کل آپ کو پتا ہے خود مسلمانوں میں شرک بہت تیزی سے پھیل گیا ہے. تو کسی ایسے سے ذبح نہ کروائیں جو بالکل بلا تاویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا، مشکل کشا، ہر جگہ موجود، تو اللہ اور رسول میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اس نے. تو اس طرح بھی اگر ہے تو پھر بھی ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، چاہے وہ شیعہ میں ہو، دیوبندی میں ہو، بریلوی میں ہو، اہل حدیث میں ہو، کسی میں بھی ہو. مسلک کی بات نہیں ہے، بات ہے شخصیت کی، کہ کوئی شخص بھی اس عقیدے کا حامل ہے تو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ ہر آدمی کے لیبورٹری ٹیسٹ کروانے لگیں گے کیا عقیدہ ہے تیرا، جس کے بارے میں سیاق و سباق حالات سے لگ رہا ہو کہ یہ گڑبڑی ہے تو پھر اس سے پوچھ لیں، سمجھ رہے ہو؟ نہیں تو نارملی سب الحمدللہ توحید پرستی ہوتے ہیں. دو باتیں ہو گئیں ذبح کرنے سے متعلق. تیسری بات، بہتر یہ ہے کہ ذبح خود کریں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے ہیں، اپنے دستے مبارک سے، سمجھ رہے ہو؟ اور اپنی اضحیہ کو بھی، اپنی قربانی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ذبح کیا کرتے تھے. اس سے ایک تو دل تھوڑا سا مضبوط ہوگا. آج آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، کل میدان جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ بھی ہو سکتا ہے. جو یہاں اتنا نازک ہو کہ گائے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، تو وہاں میدان میں وہ بموں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو ضرورت تو پڑ سکتی ہے نا. جب جنگ ہوتی ہے تو پھر صرف آرمی تھوڑی ہوتی ہے، پھر جوانوں کو بھی بلایا جاتا ہے نا. تو ایسا نہ ہو آپ گئے اور پھر آپ نے ایکسکیوز کر لیا وہاں جا کے کہ سر ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا. تو اس میں ایک دل بھی تھوڑا مضبوط ہوگا. تو اور ویسے بھی سنت ہے کہ خود ذبح کیا جائے، اور اس کا علماء کہتے ہیں اثر بھی پڑتا ہے. تو خود نہیں ذبح کر سکتے تو بہتر ہے کسی نیک آدمی سے ذبح کروائیں، اس کا اثر آتا ہے گوشت کے اندر، اس کی برکت آتی ہے. پھر بھی اگر آپ کہتے ہو نہیں جی قصائی نہیں، قصائی بھی نیک بھی ہوتے ہیں، ان میں بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں جیسے عام لوگوں میں ہر طرح کے، تو ان میں اچھا ہے تو اسی سے بے شک ذبح کروا لیں، لیکن بہتر ہے خود. لیکن جب قصائی اگر ذبح کر رہا ہے تو تکبیر کہلوائیں. میں نے خود دیکھا ہے منہ میں گٹکا ہوتا ہے، تکبیر منہ سے نکل ہی نہیں ہوتی، وہ گٹکا تکبیر پڑے گا تو گٹکا تھوکنا پڑے گا. اب وہ اپنے 10 روپے آپ کے جانور کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، منہ میں پان ہوتا ہے، گٹکا ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ اس کو بولیں ذرا منہ سے زور سے کیا پڑھو؟ تکبیر. اور ویسے بھی جب مرغیاں خریدنے جاتے ہیں نا تو ان کو بھی دیکھا کریں تکبیر پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ تکبیر جان بوجھ کر اگر کسی نے چھوڑ دی تو جانور حلال نہیں ہوگا. بھولے سے چھوٹ گئی تو حلال ہے جان کر. اور تکبیر اس پر واجب ہے جو چھری چلائے گا. تو اگر دو بندے پکڑ کے چھری چلا رہے ہیں، ایک سے چل نہیں رہی ہے، دونوں، تو دونوں پر تکبیر واجب ہے. ایک نے بھی چھوڑ دی تو جانور حلال، بولو بھائی، نہیں ہوگا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ایک اور مسئلہ، جانور بعض دفعہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں، قابو میں نہیں آ رہے ہوتے. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ایک بڑا موٹا کٹا بیل آیا، چند سال پرانی بات ہے، وہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا، ایسے لات گھما رہا تھا نا جمناسٹک کی طرح. تو ایک قصائی نے بڑے فنٹر بن کے نا اس نے کہا کہ میں سنبھالتا ہوں اس کو. تو وہ مجھے واقعہ سنا رہے تھے، کہہ رہے وہ آیا بغیر کسی خوف و خطر کے بیل کے قریب آ گیا، کہہ رہے آنے میں ٹائم لگا ہے، غائب ہونے میں ٹائم نہیں لگا. کہہ رہے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں تک گیا کہاں. وہ بیل لینا پلٹ کے ایسی کک ماری ہے کہ وہ دور جا کے گرا، بچ گیا الحمدللہ. تو بعض جانور شرارتی ہوتے ہیں، قابو میں نہیں آ رہے ہوتے، تو ایسے موقع پر مجبوری میں اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ آپ ان کو گولی وغیرہ مار کر زخمی، بولو بھائی، کر سکتے ہیں تاکہ یہ گر جائیں. بلا ضرورت یہ کام جائز نہیں ہے. ایسی شدید مجبوری میں بے ہوشی کا بھی آپشن ہے، اگرچہ بے ہوش کر کے جانور کو ذبح کرنا عام حالات میں جائز نہیں ہے، لیکن ایسی مجبوری میں بعض ہوتے ہیں نا ہر قسم کے. اور آسان حل یہ ہے کہ اگر جانور آپ سے نہیں گر رہا، جانور گرانے کے چکر میں 20-30 لوگ بعض دفعہ گر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ذبح اس نے ہونا تھا، وہ ہم رہے ہیں، تو اگر کنٹرول میں بالکل بھی نہیں آ رہا ہے تو کھڑے کھڑے اس کو ذبح بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی دو دھاری تلوار، دو دھاری جو چاقو ہوتا ہے نا، اس سے آپ گائے کے یہاں کٹ لگا سکتے ہیں، ادھر سے گھسائیں گے تو اس کی 4 رگیں کٹ جائیں گی، تو وہ کھڑے کھڑے ہی ذبح ہو جائے گی. یہ شدید مجبوری کی بات کر رہا ہوں میں، نہیں آ رہی بات. بھائی آپ نے گردن پہ اس کے چاقو مار دیا، خون بہا، وہ گر گئی، تو پھر اس کو پورا ذبح کر دیں. تو مجبوری میں اس طرح بھی کرنا جائز ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا. اہم ترین مسئلہ ایک یہ بھی ہے
کہ جانور کے قربان ہونے کے بعد گائے میں جو شریک ہیں تو ان کا گوشت تول کے تقسیم کرنا واجب ہے، اندازے سے تقسیم جائز نہیں ہے، چاہے سب شرکا راضی ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ گوشت سودی اموال میں سے ہے، اس میں جیسے 10 روپے کے بدلے میں آپ 11 روپے نہیں لے سکتے، تو گوشت میں ایک پاؤ ایک چھٹانک گوشت بھی دوسری طرف چلا گیا تو وہ سود کے حکم میں آ جائے گا. اس کے دلائل کسی وقت تفصیل سے بتا دوں گا، پہلے بتا بھی چکا ہوں، ابھی فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں کہ ایک 7 حصے جو گوشت کے کریں گے تول کے تقسیم کرنا، بولو بھائی، ضروری. اگر تقسیم ہو رہی ہے، تقسیم سے بچنا چاہتے ہیں تو 7 حصوں میں کلیجی ملا دیں تاکہ ادھر گوشت اگر زیادہ گیا تو کلیجی کے مقابلے میں ہو جائے. جیسے 10 روپے کے بدلے میں 11 روپے اگر لینے ہیں تو 10 روپے کے ساتھ کوئی ماچس واچس کوئی ٹرافی ملا دیں گے تو جائز ہو جائے گا نا، تو اضافی 1 روپے اس ٹرافی کے مقابلے میں ہو جائے گا، ماچس کے مقابلے میں ہو جائے گا. تو ایسے ہی گوشت کی جب 7 ڈھیریاں بنائی جائیں تو ہر ڈھیری میں تھوڑی سی کلیجی ملا دیں، اور شروع میں کلیجی کی جو 7 ڈھیریاں بنائیں تو ہر ڈھیری میں تھوڑا سا گوشت ملا دیں، تو پھر تول کی ٹینشن سے بچ جائیں گے. نہیں آ رہی بات؟ آسان ہے یار، خلاصہ بتا دیتا ہوں، گوشت تول کے تقسیم کریں اور کلیجی بھی ہر ایک میں تھوڑی تھوڑی ملا دیں، بس اتنا کافی ہے. تو اچھا بتا رہا ہوں، یہ بات سمجھ میں آ گئی. البتہ ایک ہی گھر میں پوری گائے اگر ہے اور تقسیم کا عمل ہو ہی نہیں رہا، بھائی سب جوائنٹ فیملی ہے تو پھر ایک فریج میں لا کے پورا بچڑا ڈال دیں، سب نکال کے کھاتے رہیں گے، وہ تو تقسیم کا عمل ہو ہی نہیں رہا نا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایک بہت اہم حکم یہ جو آہستہ آہستہ آج کل ختم ہوتا جا رہا ہے، یاد رکھیں قربانی شاعر اللہ میں سے ہے، شاعر اسلام میں سے ہے. شاعر کہتے ہیں کہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں کچھ مذہب والوں کی جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس مذہب کو فالو کرتے ہیں، جیسے حج ہے، ٹھیک ہے نا. تو شاعر جو ہے نا وہ کھلے عام کیے جاتے ہیں، وہ چھپا کے نہیں ہوتے. جیسے عید کی نماز ہے، کھلے عام حکم ہے نا، میدان میں پڑھو، یہ تھوڑی کہ چھپڑ خانے میں جا کے چھپ چھپا کے عید کی نماز پڑھو. عید کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ کھلے عام. جمعے کی نماز کھلے عام، جماعت کی نمازیں کھلے عام، سب مسجد کا گیٹ کھلا ہوگا، سب آئیں گے. تو یاد رکھو قربانی بھی شاعر میں سے ہے. شاعر کا مطلب ایک علامت ہے اسلام کی، اور علامتیں دکھائی جاتی ہیں، چھپائی نہیں جاتی. ارے علامت ہے کہ آگے کھائی ہے اور گورنمنٹ نے اس علامت پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے کہ کسی کو نظر نہ آ جائے، ایسا ہوتا ہے؟ علامت تو دکھائی جاتی ہے نا تاکہ یہ علامت دیکھ کے فوراً لوگ گاڑی کی سپیڈ کیا کر لیں، آہستہ، کیونکہ کھائی تو نظر نہیں آ رہی، علامت بھی نظر نہیں آئے گی تو گاڑی گئی، تباہ ہو جائے گی گاڑی. تو علامتیں دکھائی جاتی ہیں، وہ ایک سائن ہوتی ہیں. تو اسی طرح قربانی بھی ایک شاعر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام دنیا میں زندہ ہے، مسلمان دنیا میں کثیر تعداد میں موجود ہیں. تو یہ کام بھی کھلے عام کرنے کا ہے، اس میں افضل یہی ہے، چھپ چھپا کے سلاؤٹر ہاؤس میں کرنے کا نہیں ہے. آج قربانی کا بھی رواج ہو گیا سلاؤٹر ہاؤس میں، مذبح خانوں میں لوگ لے جاتے ہیں، ایک خاص جگہ پہ ساری دنیا میں یہ رواج ہو گیا، سعودی عرب میں بھی، دبئی میں بھی، حالانکہ یہ خلاف سنت ہے اور وہاں کے علماء بھی اس کے خلاف ہیں، عرب علماء بھی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اور ہماری گورنمنٹ بھی آہستہ آہستہ اسی طرف آ رہی ہے. ابھی آرڈر آ گیا نارتھ کراچی میں، سب لوگ ایک جگہ جانور ذبح کریں گے، گھروں کے باہر جانور ذبح نہیں ہوگا. اور دلیل یہ بنائیے کہ صفائی کا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ اتنا بڑا لطیفہ گورنمنٹ نے چھوڑا ہے نا کہ جتنا ہنسو کم ہے، جتنا ہنسو بولو بھائی کم ہے. یعنی ایک بھنگی اور چمار جس کے گھر میں جگہ جگہ گندگی کے پیمپر پڑے ہوئے ہوں، ہے بھائی، اور وہ اپنی بیگم سے کہہ رہے ہیں کہ بیگم تھوڑا صفائی کا خیال کیا کرو، آلو کے چھلکے ڈسٹ بن میں پھینکا کرو، جا کے جب بھی آلو کاٹو یہاں نہیں کاٹو، گھر میں آلو کاٹنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے کیونکہ چھلکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا جب بھی آلو کاٹو تو گلی میں جا کے کاٹو تاکہ چھلکے. تو لطیفہ ہوگا، بیوی ہنسے گی نا، بیوی کہے گی کہ آپ چھوڑو تو پہلے سے تھے لیکن آج جو آپ نے چھوڑی ہے اور لطیفہ سنایا ہے، اللہ کی قسم اتنا خوبصورت لطیفہ آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی نہیں سنا. گھر میں گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں اور آلو کاٹنے کے لیے آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ گھر کے باہر جا کے کاٹا کرو تاکہ
گھر میں کچرا نہ پھیلے. کراچی کو تو بھنگی خانہ بنا دیا کہ نہیں بنا دیا ان لوگوں نے؟ وہ بھنگیوں کا گھر اچھا ہوتا ہے جو کراچی کی حالت کی ہوئی ہے ان لوگوں نے. مجھے اتنا خون کھولتا ہے آپ کو کیا بتاؤں, کیونکہ ہمارا کراچی چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا اور یہ مجبور کر رہے ہیں کہ ہم کراچی چھوڑیں. تو کوئی اپنے گھر کو, اپنے وطن کو جہاں وہ ہمیشہ رہا ہو, اس کو آپ گن پوائنٹ پہ مجبور کرو یہ علاقہ چھوڑ دو, اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ لیکن جو گند انہوں نے کراچی کا بنا دیا ہے نا, بھنگی خانہ, ہر گٹر ابل رہا ہے بارش میں, ہر گٹر سے گندگی. یہ جو بارش کا پانی گلیوں میں تیر رہا ہے نا, اگر صرف بارش کا ہوتا ہم تیراکی سیکھتے اس میں کہ چلو یار یہ گٹر ہے, گٹر کے پانی ہے جو آپ کو یہاں کراچی کی گلیوں میں مل رہا ہے. کتنی بیماریاں پھوٹ, جب سے بارش ہوئی ہے میرا تو گلا ہی بیٹھا ہوا ہے. کیا کیا جراثیم اس میں, کیا کیا گندگی کے ڈھیر اس میں, گٹر لائنوں کی حالت دیکھ, پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے پینے کے لیے, ٹینکر ڈلوا رہے ہیں لوگ. بتاؤ نارتھ کراچی میں پانی مل رہا ہے آپ کو؟ بولو نا بھائی, پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے. صفائی کہاں سے ہوگی؟ صفائی تو ہوتی پانی سے ہے نا. جس کا دل چاہتا ہے اٹھا کے جہاں مرضی چاہے پیمپر پھینک دیتا ہے, کوئی اٹھانے والا گلیوں میں پیمپر. میں نے تو گھر میں کیمرے لگائے ہیں تو پتا چلا کہ ہمارے گھر کے باہر کچرا کون پھینک کے جا رہا ہے. جو جمعدار ہوتے ہیں نا, پوری گلی کا کچرا جمع کر کے دیکھتے ہیں, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, کسی کے گھر کے بھی آگے رکھ کے نکل لیتے ہیں. گورنمنٹ کو کوئی ہوش؟ بولو ہے. جگہ جگہ گٹر ابل رہے ہیں, گندگی کے ڈھیر. اس دفعہ بارش, دو دن بارش ہوئی ہے, گاڑیاں تیرتے ہوئے گئی ہیں اپنے گھروں پہ, ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے بس تیرتا ہوا جا رہا ہے. کرنٹ سے بچنے کا بہترین حل یہ کہ قوم کی سیفٹی کے لیے لائٹ بند کر دو, بہترین حل, تاکہ لوگوں کی جان اور مال کا کیا ہو, تحفظ. جان اور مال کے تحفظ کا بہترین طریقے ہے کھمبوں میں بجلی بند کر دو. کیا خوبصورت علاج ہے یار گورنمنٹ کے پاس. تو خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا ہے. کیا کچرا کنڈی بنا دیا. اتنا بڑا شہر بھائی, دنیا کے پانچ چھ بڑے بڑے شہروں میں سے ایک ہے. کسی اور کنٹری کے پاس ایسا شہر ہوتا جہاں ملٹیپل کلچر ہوتا, جہاں ہر قوم کے لوگ ہوتے, جہاں اتنا غریب کی ماں کراچی کو کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ارے جس کو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کھانے کو کہیں روٹی نہیں ہے, وہ کہاں آ جاتا ہے کراچی. ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ کراچی آتا ہے وہ. میں آپ کو نا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. گلگت میں کہیں دور دراز علاقے میں گیا نا, گلگت کے کسی گاؤں میں, ہم کو بھی گھومنے پھرنے کا بڑا شوق ہے, کہیں گیا تو وہاں ایک ہوٹل تھا کچا سا, میں وہاں چائے پینے کے لیے گیا تو میری اردو سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بندہ کہاں کا ہے, کراچی کا. یہ 15 سال پرانی بات ہوگی. انہوں نے مجھے, میں نے کہا بھائی ایک کپ ذرا چائے لے آئیے گا, تو ان کو اندازہ ہو گیا بندہ کہاں کا ہے. اسٹیشن گلگت کا لگ نہیں رہا ہے. تو اس نے مجھے چائے پلائی, دودھ پتی بڑی مزیدار سی. میں پیسے دینے گیا, اس نے کہا نہیں, خاندانی آدمی تھا. میں نے کہا پیسے کیوں نہیں؟ اس نے بولا بھائی کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہے, ہمیں بھی, ہمارے رشتے داروں کو بھی. جو بے روزگار ہوتا ہے کہاں بھیج دیتے ہیں اس کو, کراچی. تو اب کراچی والے سے ہم پیسے بولتے کیوں نہیں لیتے؟ تو اس شہر کی پورٹ ہے بھائی. رشیا نے جو افغانستان پہ قبضہ کیا تھا, اس کا بنیادی مقصد, وہ ٹماٹر نہیں تھے اس کے بنیادی مقصد جو ہے نا, اور وہ فصلیں لہل, وہ اس کی اپنی ویلیو ہے. بنیادی مقصد اس کا کیا تھا؟ کراچی کی پورٹ. میں تو فشری جا کے میں نے ڈاکومنٹری بنائی, ابھی انشاءاللہ ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں گے. کتنی مچھلی ایکسپورٹ ہو رہی ہے یہاں سے, دنیا کو کھلا رہی ہے بھائی. اس شہر کا حال کیا کر دیا ہے آپ نے. جتنے بھی لوگ آئے ہیں نا یہاں پاکستان میں, جتنے بھی آئے ہیں, کراچی کو کسی نے لفٹ نہیں کرائی. یہاں اپنوں نے بیڑا غرق کیا ہے, دوسروں کی کیا آپ شکایت کریں. صرف ایک مشرف کے دور میں کچھ کام ہوا ہے, جنرل مشرف سے ہمارے ہزاروں اختلافات ہیں, مگر کراچی کی ڈیولپمنٹ کا تھوڑا سا کام مشرف نے کیا, جس کی وجہ سے 2-4 سڑکیں بن گئی. ہم وہ لیاری وے پہ بیٹھ کے جلدی پہنچ جاتے ہیں صدر, ورنہ 6 مہینے صدر پہنچنے میں لگتے تھے. وہ 6 مہینے کا سفر 2-4 مہینے میں الحمدللہ طے ہو جاتا ہے. 50-50 آیا کرتا تھا بچپن میں. تو اس میں انہوں نے دکھایا کہ, پہلے میں بتا دوں کس کس نے کراچی پہ محنت کی ہے. دوسرا نعمت اللہ خان جو جماعت اسلامی کے تھے, تیسرا مصطفیٰ کمال. ان تین آدمیوں کے علاوہ میرے علم میں کوئی چوتھا آدمی نہیں ہے جس نے کراچی کو لفٹ کرائی ہو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے کہ لطیفہ کسی نے بھیجا پڑا ٹائٹ. وہ لطیفہ ہی ہے, اس کو حقیقت نہ سمجھیں. کیونکہ میری عادت ہوتی ہے, چٹکلا آتا ہے تو پارسل کر دیتا ہوں, ڈپریشن ختم ہوتی ہے نا اس سے. تو اس کا حقیقت سے تعلق ہے یا نہیں ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے. وہ لطیفہ یہ تھا کہ جہاں سے نواز شریف جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے زرداری شروع ہوتا ہے، جہاں زرداری ختم ہوتا ہے وہاں عمران خان شروع ہوتا ہے، جہاں عمران خان ختم ہوتا ہے وہاں سے پھر نواز شریف شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہ ایک لامتناہی سرکل ہے. میں اس سے 100% متفق ہوں یا نہیں ہوں اس پہ میں کوئی کمنٹس نہیں کروں گا، لیکن لطیفہ خاندانی ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ختم ہی نہیں ہو رہے بھائی، جہاں سے ختم ہوتا ہے اگلا اس سے بڑھ کر، اس سے آگے سے شروع ہو کے پھر وہ اس سے بھی آگے سے شروع، دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے وہ. چلو وہاں ختم ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں اب ختم، ختم نہیں ہو رہا بھائی یہ سلسلہ. تو کراچی کا جو بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، اب ایک چیز تھی ہمارا کراچی میں قربانی دبا کے ہوتی ہے الحمدللہ، کیسے گلیوں میں رونق نظر آ رہی ہے، بچھڑے کراچی والوں کو تو بیچاروں کو ویسے بھی جانور پالنے کا موقع، زمینیں نہیں ہیں نا یہاں پہ، پنجاب والے تو پورے سال پالتے ہیں، ان کے تو گائے سے اور بھینسوں سے سلام دعا پورے سال رہتی ہے، کراچی میں تو ایسا ماحول نہیں ہے. تو ایک ماحول ملا ہے بقرعید میں، بچے بھی خوش ہوتے ہیں، گائے بندی بھی ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر انجینئر وہ بھی گائے کی خدمت کر رہے ہیں، اچھا لگتا ہے نا دیکھنے میں یار، ایک مذہب سے محبت ہے، ایک شاعر ہے، ان جانوروں سے کیسا لگاؤ ہوتا ہے. بھی دیکھو گلیوں میں کیسی رونق، رات کو کیسے لوگ لے کے گھوم رہے ہوں گے جانور. تو اسی میں یہ بھی ہے کہ وہ قربانی بھی اپنے گھروں کے باہر کرتے ہیں لوگ اور سب خوش ہوتے ہیں، سارے گھر کی پوری فیملی شریک ہوتی ہے اس، خواتین بھی دلچسپی لیتی ہیں بھائی گائے کٹ رہی ہے. اب گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ چونکہ صفائی کا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا لہذا مخصوص جگہوں پہ قربانی ہوگی. تو یہ ویسا ہی لطیفہ ہے جیسے آپ کے گھر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہوں، بیگم سے آپ کہہ رہے ہیں آلو گلی میں بیٹھ کے چھیلا کرو، چھیل کے کچرا پھیلاتے ہیں. تو بھائی یہ اس کا حل نہیں ہے، گندگی کا حل یہ ہے کہ گورنمنٹ حرکت میں آئے. کسی کے گھر کے باہر اوجڑی پڑی ہوئی ہے، جرمانہ لگایا اس کے اوپر. میں آسٹریلیا میں گیا ہوں، وہاں اتنا میں وہاں کی صفائی دیکھ کر، میں تو ایک ہفتہ صفائی دیکھتے ہی بے ہوش رہا ہوں کہ یار یہ ہے کیسا کنٹری. ہم کراچی سے اٹھ کے ڈائریکٹ کہاں چلے گئے تھے آسٹریلیا، جب وہاں اترا ہوں تو میں تو ایک ہفتے تک نا میں واقعی اب نارمل سی میری کنڈی. میں نے کہا یار مجھے تو ایسا سکون مل رہا ہے سانس لینے میں کہ یعنی بہت زیادہ صفائی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی گھر کے باہر اگر گھاس، سب گھروں کے باہر گرینری ہے، درخت ہے، درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، پینلٹی لگتی ہے، جرمانہ لگتا ہے. گھر کے باہر اگر گھاس کسی کے بڑھ گئی تو ایک نوٹس آتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ کے گھر کے باہر گھاس بڑھ گئی ہے، دوسری دفعہ میں اگر نہیں کٹوایا جرمانہ لگے گا. تو وہ اپنے گھر کے باہر کی گھاس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، ان اوجڑیوں پہ اور الائشوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ بھائی جس کے گھر میں قربانی ہوئی اس کے گلی کے گلی میں اگر خون نظر آیا، چھیچڑے نظر آئے اور وہ سری اور پائے سڑے ہوئے نظر آئے یا بدبو آئی، اس گھر والے پر اتنا جرمانہ ہوگا. اس طرح سے لوگوں میں صفائی کی ایک اویئرنیس بھی پیدا ہوگی نا، صفائی کا ایک شعور پیدا ہوگا. قوم کو صاف بنانے کی ضرورت ہے، صفائی ستھرائی سکھانے کی ضرورت ہے. یہ جیسے آپ گھر میں بیگم سے بولو بیگم آلو گھر میں ہی بیٹھ کے چھیلا کرو، چھل کے ڈسٹ بن میں ڈالا کرو، بیڈ پہ نہیں پھینکا کرو. ٹائم پر جب اتارو تو یہ ڈسٹ بن میں ڈالا کرو، بیڈ پہ نہیں چھوڑا کرو. یہ نہیں ہوتا کہ یہ بچی کو پیمپر نکالنا ہے تو گلی میں بیٹھ کے نکالا کرو اس کا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو قربانی شاعر اسلام میں سے ہے بھائی، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے. اور اس میں عید کی خوشی بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت کی یاد بھی ہے، مذہب کا بھی ہے، اور اس میں گوشت کی لذت بھی ہے. اب آپ دیکھ لو سعودی عرب میں، یو اے ای میں قربانی کا مزہ نہیں ہے. بقرعید منانے لوگ یہاں کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ وہاں قربانی کا مزہ نہیں ہے. گورنمنٹ نے صفائی صفائی کر کے اتنا زیادہ لوگوں کو وہ کر دیا ہے کہ بس وہ سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے وہاں جا کے قربانی کریں. گھروں میں جو لوگ جانور لا کے باندھ نہیں سکتے، وہاں کے بہت سے علماء بھی اس کے خلاف ہیں، لیکن گورنمنٹ کے آگے کون بول سکتا ہے؟ تو اب ہمارے ملک میں ایک رونق ہوتی ہے بقرعید کی. وہاں سے جو لوگ آتے ہیں نا سعودی عرب سے، عرب ملکوں سے، وہ کہتے ہیں یہاں بقرعید کا مزہ زیادہ ہے. دیکھو نا ابھی تمبو لگے ہوئے ہیں، گائے بیٹھی ہوئی ہیں، لوگ چائے چارپائیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بھائی، اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ گلی میں رونقیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ یہی تو عید ہے. اس عید میں یہی تصور آپ نے ختم کر دیا تو پھر وہ عید عید نہیں رہے گی، اور جو شاعر کا جو بنیادی مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوگا. ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ لوگ بہت سے بیرون ملک قربانی کرتے ہیں، تو یاد رکھو بیرون ملک وہ قربانی کرے جو ایک قربانی گھر میں بھی کرے، پھر تو آپ بیرون ملک کریں. اگر ساری قربانی بیرون ملک کر رہے ہیں یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ کیونکہ اس میں صدقہ اصل نہیں ہے، اس میں تو اصل یہ کہ جانور ذبح کیا جائے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں حصہ لینے سے بھی بہتر یہ کہ آپ اپنا جانور اپنے گھر میں لے کر آئیں. علماء کہتے ہیں جانور خریدنا بھی ثواب ہے قربانی کا، اس میں جو آپ دھکے کھائیں گے، سوراب گوٹ کے کیچڑ میں جب آپ کلابازیاں کھائیں گے، یہ بھی ثواب ہے. یہ سب کس کے لیے ہو رہا ہے بھائی؟ اللہ کے لیے ہو رہا ہے نا. تھوڑا سا اپنی پرسنالٹی کو تھوڑے دن کے لیے نیچے لے آئیں گے، میں اتنا بڑا آفیسر ہوں، میں مینیجر ہوں، میں کیوں ہوں، گائے وائے یہ کیا ہے سوراب گوٹ. او بھائی تھوڑی دیر کے لیے اپنی پرسنالٹی کو کیا رکھو، سائڈ پہ رکھو. اللہ کا حکم ہے جاؤ سوراب گوٹ میں ذرا کلابازیاں کھاؤ، وہاں جا کے کیچڑ میں گرو، پتہ چلے گا. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے. پھر وہاں سے جانور لے کر آؤ، پھر اس کو کھلاؤ، اپنے ہاتھوں سے نہلاؤ. یہ سب چیزیں ثواب میں لکھی جائیں گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے لوگ ایک بکرائی سے پہلے ہی ایک سال سے کہتے ہیں ہم نے بکرا پالا ہوا تھا قربانی کے لیے. بہت اچھی بات ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ ایک سال سے پالا ہوا ہے آپ نے تو اور اچھا ہو گیا نا. تو پہلے سے لاؤ اس کو، جتنا جلدی لاؤ گے ثواب زیادہ ملے گا. بہت سے لوگ قربانی کر نہیں رہے، اسٹائل دیکھو اب لوگوں کی نا، روکھے روکھے، مزہ نہیں ہے، دلچسپی ختم ہو رہی ہے. اسٹائل یہ یار وہ تین حصے وہاں دے دینا، وہ مدرسے میں ہو رہی ہے، یا وہ مفتی صاحب کا بھی سنا ہے کچھ کر رہے ہیں یہ یار ادھر جا کے. گائے بول رہے ہیں آ کے دیکھ تو لو، گائے بھی دیکھنے کے لیے تیار بولو. نہیں بس آپ کو آپ پر اعتماد ہے وہ کر دیں. گوشت وہ وہیں دے دیے گا کسی کو حضرت وہ. تو یہ کیا ہے یار، یہ کون سا اسٹائل ہے؟ سب سے بہتر دیکھو اجتماعی قربانی جو دینی مدارس کرتے ہیں نا، ان کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم از کم نہ کرنے سے کر لینا بہتر ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ممی ڈیڈی ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں بکرا لائیں گے، ہم گائے نہیں لے کر آئیں گے، ہم نہیں کاٹیں گے، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. تو وہ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ چلو آپ کے لیے ایک قربانی ارینج کر دی، انتظام کر دیا، کم از کم آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا، گوشت آپ کا گھر پہنچا دیا جائے گا، آپ صرف آخر میں بیٹھ کے پیڑے کھا لینا. نہ ہونے سے بہرحال یہ بھی بہتر ہے. تو مدارس نے تو آپ کو ایک سہولت دے دی، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی قربانی خود کریں. گھر میں بچے بھی خوش ہوتے ہیں، اور اس بہانے بچے پیدا کرنے کا بھی دل کرے گا آپ کا کہ کاش میرے گھر میں بچے ہوتے تو یہ بکرا دیکھ کے کتنے خوش ہوتے. ہم تو بتائیں صحیح بات ہے، جو بقرعید میں بچوں کی خوشی ہوتی ہے وہ خوشی خود والدین کے لیے بڑی خوشی کا ذریعہ بنتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو دوسری بات ایک اہم یہ بھی ہے کہ جانور یہ جو ہم کاٹتے ہیں صدقہ بھی کریں، گوشت رکھ بھی سکتے ہیں، پورا گوشت بھی رکھ سکتے ہیں. اس میں صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، پورا گوشت صدقہ کرنا افضل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ کھانا ہے. کیونکہ بقرعید میں یہ گوشت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. تبھی بقرعید کے تین چار دنوں میں چوتھے دن بھی روزہ حرام ہے، حالانکہ اس میں قربانی نہیں ہے لیکن اثرات رہتے ہیں نا. تو چار دن روزہ رکھنا کیا ہے بولو بھائی؟ حرام ہے. تاکہ اللہ نے جو ہماری میزبانی کی ہے اس سے ایوائڈ لازم نہ آئے. اعراض بولتا تو مشکل ہو جاتا، کیونکہ آپ کی کسی نے دعوت کی، آپ نے کہا میرا روزہ ہے، وہ زبردستی تو نہیں ٹھونسے گا نا. تو اللہ نے کہا یہاں تمہارے روزے کا عذر نہیں چلے گا. تو یہ اسی لیے ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے میرے بھائی؟ ضیافت ہے. تو آپ کہنی میں یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی میزبان نے آپ کو بلایا دعوت پہ، آپ گئے اس کے گھر کھانا کھانے کے لیے، اس نے کھانا لا کے رکھا، آپ نے سارا کھانا شاپر میں ڈال دیا. کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہہ رہے میں کسی غریب کو کھلا دوں گا جا کے. واڑے وہ اس بے عزتی محسوس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو یہی حال ہے، اللہ کھلا رہا ہے. اللہ تو میرے بھائی دال چاول بھی اگر دیکھو سارا سال بھی اللہ ہی کھلاتا ہے، لیکن وہ نسبت ہماری طرف کر دیتا ہے کہ تم اپنے پیسوں سے کھا رہے ہو، حالانکہ وہ بھی اللہ ہی کھلا رہا ہے. اس میں اللہ کہتا ہے یہ جب تم نے ذبح کر دیا میرے لیے تو پورا مالک کون ہے؟ میں ہوں. اب اللہ کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا، قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور غریبوں اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ. آپ کہہ رہے ہیں میں تو نہیں کھاؤں گا، تو یہ تکبر ہی میں داخل ہے. تو اس لیے قربانی کا گوشت سارا نہیں صدقہ. بعض مالدار ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تو پورے سال گوشت کھاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے گوشت کی؟ بھائی آپ پورے سال کھاتے ہو گے، اب اللہ کھلا رہے ہیں نا آپ کو. آپ کے ابا نے آپ کے لیے، اماں نے آپ کے لیے کھچڑی پکائی، آپ کو بلایا بیٹا کھا لے. اماں میں تو روزانہ بریانی کھاتا ہوں، آج آپ کھچڑی کھلا رہی ہو، کیا ہے؟ میں نہیں کھاؤں گا. تو اماں کہے گی بیٹا کھا لے، انسان کا بچہ بن. تو آپ اس لیے نہیں کھاؤ گے کہ کھچڑی ہے، آپ اس لیے کھاؤ گے کہ کیا ہے، کہ یہ اماں کھلا رہی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو اللہ میاں کھچڑی بھی کھلاتے ہیں نا بقرعید کے دن, تو ہم وہ بھی کھاتے ہیں. اللہ میاں نے کھچڑی نہ آئے خاندانی چیز کھلاؤں گا, صحیح ہے نا, اونٹ کا گوشت, بکرے کا گوشت, دمبے کا گوشت اور بچھڑے کا گوشت. بولنے میں کتنا مزہ آ رہا ہے, مرغی نہیں, چکن نہیں, فش نہیں, وہ کھا لینا, وہ بنگالی پہاڑے میں بہت مل رہی ہیں, جا کے کھاتے رہنا. کھاؤ تو یہ چیزیں کھاؤ یار, یہ چیزیں کھاؤ گے پھر وہی بات, پھر ابھی نندن آ جائے گا, ابھی رہنے دیں یار, وہ بہت دفعہ آ چکا ہے, تو دوبارہ نہ آ جائے کہیں وہ ٹیش میں آ کے, یار میں دوبارہ جا رہا ہوں. تو آ جائے گا تو انشاءاللہ ہم تو ابھی قربانی کا گوشت کھا رہے ہیں, دوبارہ چلے جائیں گے چائے وائے کا انتظام کر کے انشاءاللہ. تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, تو اس لیے خود بھی کھایا کرو اور غریبوں کو بھی کھلایا کرو, رج کے کھاؤ اپنی ذمہ داری پہ. بہت سارے سوالات جمع ہو گئے, کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, میں نے آج روزہ رکھا تھا غلطی سے پانی پی لیا, غلطی سے پانی پی لیا تو کچھ نہیں ہوتا بھائی. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے روزہ رکھ کے پورا پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے غلطی سے, حقیقت ہے, اور کھانے کے بعد ان کو یاد آیا کہ آج میرا روزہ. میں نے کہا چلو اللہ قبول کر رہے. شرک پر بیان کریں, اچھا جی بٹ کوائن کے بارے میں رہنا ہے, بہت اختلاف چل رہا ہے بٹ کوائن کے بارے میں علماء کا. جن ملکوں میں قانونی طور پر اجازت ہے ان میں تو بالکل یہ جائز ہے, جن ملکوں میں انلیگل ہے وہاں پر علماء کا اختلاف ہے کہ جائز ہے یا نہیں. کیونکہ جو انلیگل بھی ہے نا, تو انلیگل بعض دفعہ گورنمنٹ صرف اپنے فائدے کے لیے انلیگل کیا ہوا ہوتا ہے بعض چیزوں کو, سمجھتے ہو. یہ جو کہتے ہیں نا جمہوریت اور انسانی ہیومن رائٹ, ٹوپی ڈرامہ ہے. حکومت سب سے پہلے کیا دیکھتی ہے, دیکھو پاکستان میں تجارت کی وہ سہولتیں نہیں ہیں جو دنیا میں ہیں, سمجھ رہے ہو. ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں میں بہت کچھ, اب دیکھو یوٹیوب جو ہے نا, حکومت نے اس کو بھی بند کرنے کی بات شروع کر دی نا یوٹیوب کو. وہ جج صاحب کا بیان ہے یوٹیوب سے مذہبی منافرت پھیل رہی ہے, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مذہبی منافرت پھیل رہی ہے تو قانون بنا دو, جو مذہبی منافرت پھیلائے گا اس کو کیا کر دیں گے, اندر کر دیں گے. دو منٹ لگتے ہیں اس قانون بننے میں, اور جس کو دیکھ رہے ہو بار بار پھر قواریت کی بات کر رہا ہے, ایف آئی آر کاٹ کے اندر کرو, کس نے منع کیا اس. تو اصل میں پیچھے پیغام کچھ اور ہوتا ہے, زبان سے بولا کچھ اور جاتا ہے. یوٹیوب کے فائدے زیادہ ہیں نقصان کم ہیں. یوٹیوب سے بے حیائی بہت پھیلی ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن یہ بے حیائی پہلے بھی تھی, بے حیائی کے مواقع اور ذرائع پہلے بھی تھے. مذہبی لوگوں کو اپنی بات پہنچانے کا جو راستہ یوٹیوب نے دیا ہے وہ کسی اور نے نہیں دیا. دیکھو میں 20 سال سے بیانات کر رہا ہوں, مجھے کبھی کسی ٹی وی چینل نے لفٹ نہیں کرائی, بلکہ 92 سے بیان کر رہا ہوں, 28 کبھی کسی ٹی وی چینل نے لفٹ, بولو بھائی, نہیں, کیونکہ ٹی وی کو ہم سمجھ میں ہی نہیں آ رہے تھے. ان کو چاہیے ہوتا اپنے حساب سے کوئی نہ. تو بہرحال اب کیا ہے کہ یوٹیوب پہ لوگوں نے ہمارے بیانات ڈالنا شروع کر دیے, تو یہ آزاد میڈیا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی ایبیلٹی ہے, کوئی صلاحیت ہے, تو وہ ٹی وی چینل کا محتاج نہیں ہوگا. ٹی وی چینل آپ سے پیسے لے کے آپ کو پروموٹ کرتا ہے, آپ کو پتا ہے نا, جو غیر مشہور لوگ ہیں ان سے کہا آپ اتنے پیسے تو آگے بیٹھ جاؤ تاکہ تم بھی کیا ہو جاؤ گے, مشہور ہو جاؤ گے, چاہے وہ شہرت کے قابل ہو یا نہ ہو. تو اس سے کیا ہوا ہے, یوٹیوب سے آپ میں کوئی بھی صلاحیت ہے, کمپٹیشن بڑھ گیا نا. دیکھو کھانے پکانے کی تراکیب سے لوگوں نے کروڑوں روپے کما لیے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں وہ عورتیں جو با پردہ تھیں, ان پہ ظلم ہوتا ہے, کوئی مرد کھلانے کے لیے تیار نہیں, ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے کہ ان کو کوئی اچھا کھانا پکانا آتا ہے, انہوں نے وہ کھانا کی ترکیب اپنے چینل پہ ڈال دی. دنیا نے جب تجربہ کیا, بھائی یہ تو بڑا ٹیسٹی کھانا بن رہا ہے, لوگوں نے اس کے چینل کو سبسکرائب کیا, ایسی خواتین لاکھوں پتی بن گئی ہیں. گھر کے یعنی جس کے اندر جو صلاحیت تھی وہ کھل کے چینل پہ سامنے آئے. کمپٹیشن ہے ایک, یعنی ایسا مقابلہ ہے جو بالکل نیچرل ہے کہ بھائی جس کے اندر صلاحیت ہوگی وہ اوپر جائے گا, جس میں صلاحیت نہیں ہے وہ اوپر نہیں جائے گا. نہیں آ رہی بات. لیکن حکومت کو لوگوں کی یہ آزادی پسند نہیں ہوتی. گورنمنٹ ہر دنیا میں یہی ہے, سوائے امریکہ اور 2-4 کنٹری ہیں جہاں واقعی, امریکہ کو آپ جتنا مرضی برا بلا کہیں, لیکن ایک خاندانی چیز ہے کہ جو کم از کم اپنے ملک کے اندر جو ان کے قوانین ہیں نا, تو اگر آزادی انہوں نے نعرہ لگایا تو واقعی لوگوں کو آزادی دی بھی ہے. تبلیغی جماعتیں امریکہ سے آتی ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم وہاں جتنے آزاد ہیں نا پاکستان میں اتنے آزاد نہیں ہیں کچھ چیزوں میں، تو کچھ چیزوں قانون کی بالادستی ہے، ہمارے ہاں بس دبایا جا رہا ہے لوگوں کو، کمانے نہیں دیا جا رہا، کمانا شروع ابھی دیکھو یوٹیوب کی لوگوں کی ارننگ آ رہی ہے تو اب دیکھنا اس پہ ٹیکس اتنا لگا دیں گے لوگوں کے منہ سے نوالا چھیننا شروع کر دیں گے، اور چلو ٹیکس لگاتے وہ ٹیکس صحیح استعمال ہوتا، کراچی کی گلیاں صحیح ہو جاتی ہیں، روڈ بن جاتے تو بھی ہم کہتے ٹیکس لے لو یار، صرف وہ ان سے افسران بالا کی توند بھرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو کیا سسٹم ہے یار، اسی میں ہم گزارا کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اسلامی کنٹری ہے بھائی، کیا ہے بھائی اسلامی ملک ہے اور کچھ نہیں ہے، اور ہمارا ہے پیدا یہی ہوئے ہیں، تو اپنی جگہ سے انسان کو اپنے غریب خانے سے بھی کیا ہوتی ہے، آپ کے ابا اگر اللہ نہ کرے کوئی گھنٹیاں بجا بجا کے بھی بھاگتے ہوں تو ابا تو آپ کے ہی ہیں نا، کیا کرے گا آدمی بھائی جیسے بھی اب کیا کریں، ہے تو ہمارا ہی، کیا خیال ہے، بیٹھنے تو پی آئی اے میں پھر بھی ہم کبھی جانا ہوتا ہے تو پی آئی اے ہی ملتی ہے ہم کو، تو اب یوٹیوب کا کیا مسئلہ ہے کہ جس میں بھی کوئی صلاحیت تھی انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو یوٹیوب پہ ڈالنا، آپ کو پتا ہے اسکول سے اتنی نالج نہیں مل رہی ہے جتنی یوٹیوب سے مل رہی ہے لوگوں کو، اسکول سے نہیں مل رہی اتنی، اسکولوں کے دھندے کیا ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ ختم، آپ کو انگلش سیکھنی ہے آپ ایک ٹیچر ہائر کرو اس سے پڑھو، پھر آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو کون سا زیادہ اچھا پڑھا رہا ہے، آپ کو لگا بھائی یہ زیادہ اچھا پڑھا رہا ہے، تو آپ اگلے دن اپنے ٹیچر کو بولو کہ سر یہ ایڈوانس فیس ہے، یہ چائے ہے پتلی گلی سے، آپ بولو بھائی کیا ہو گیا، چلے پورے پورے کورسز لوگوں نے کر لیے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے، انگلش سیکھ لی ہے، عربی سیکھ لی، میں نے ایک دفعہ کسی سے کہا یار عربی لینگویج کے کچھ کورسز بھیجو اپنے، اس نے اتنے سارے یوٹیوب پہ لنک بھیج دیے کہ اتنے ادارے تو آپ سرچ کرنا چاہتے تو آپ کی عمر ختم ہو جاتی، اتنا کچھ ہے اس کے، غلط بھی بہت کچھ ہے، تو غلط تو جو کرنے والا ہے وہ تو ویسے ہی گندگی میں، وہ غلط کے تو اور ویسے اتنے وسائل ہیں، صحیح زیادہ ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں، اب سپریم کورٹ کے جج نے بیٹھے بیٹھے شوشہ چھوڑ دیا کہ یوٹیوب پہ کیا ہونا چاہیے، بین ہونا چاہیے، تو یہ بلا وجہ پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، لوگ مجھے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کا بھی یوٹیوب کا چینل ہے تو تکلیف ہو رہی ہے، مجھے اس لیے تکلیف نہیں ہو رہی، ہمارا چینل بند ہونے والا انشاءاللہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا یہاں سے رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، میں تو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر گورنمنٹ ایسا کچھ کام کرتی ہے تو آپ اس کے خلاف کیا کریں، احتجاج کریں، کیونکہ لوگوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، لوگوں کی آزادی سلب کر رہے ہیں، اور اتنا وہ چائنا پہ قیاس کر رہے ہیں، چائنا نے تو اپنی قوم کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، چائنا میں آزادی تھوڑی ہے، چائنا میں آزادی ہے کیا، ایسا غلام بنا کے جکڑ کے رکھا ہوا ہے لوگوں کو انہوں نے، تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، یہ بات آئی کہاں سے، بات کہاں سے آئی، بٹ کوائن سے بات آئی، تو میں تو اس کے جائز ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا ابھی، بڑے علماء سے پوچھیں آپ، لیکن گورنمنٹ کے جو نے جو اس کو اللیگل قرار دیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اللیگل قرار دینے میں فائدہ ہو قوم کا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قوم کو نقصان پہنچا رہے ہو، دونوں رائے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، تو یہ ہماری گورنمنٹ کے اللیگل اور لیگل ہونے کا بہت فائدہ ہوتا ہے، کیس ہوگا میرے خلاف بلا وجہ بیٹھے، میں کیوں آپ میں میں کیوں اندر ہو جاؤں، تو جو گورنمنٹ قانون بناتی ہے بہترین قانون ہوتا ہے، اس میں قوم کے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھ کر، یہ گورنمنٹ کے قانون اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ہمارے سابق وزیر اعظم پہ جب کرپشن کا کیس چلا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کیس کی سماعت کے لیے ثابت کرتے کہ میں کرپٹ نہیں ہوں، آئین سے یہ شقی کیا کر دی، اڑا دی، قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے صادق اور امین کی شک مارکیٹ سے کیا کر دی گئی ہے، قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے قانون سازی ہوئی ہے کہ اب وزیر اعظم کے لیے صادق اور امین ہونا ضروری نہیں ہے، پرلے درجے کا کوئی چور ہو، ایک نمبر کا بدماش ہو تو بھی وہ صدر اور وزیر اعظم بن سکتا ہے، تو آپ کو پتا ہے بہت اچھا قانون اور سب کو اس کو فالو کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا، کرنا چاہیے بھائی، ہم کیوں قانون کے خلاف بات کریں، ہم پاگل ہیں کیا، اگلے جمعے ہم بیان نہ کریں، بقرعید ہم آپ لوگ گوشت کھا رہے ہو ہم بقرعید جیل میں منا رہے ہوں، تو اس لیے بہت اچھا قانون ہے، جو بھی قانون سازی ہو بہت ہی اچھی ہوتی ہے، اچھا میرے ہاتھ پر پٹی بندی ہوئی ہے ایکسیڈنٹ کے باعث وضو کرتے ہوئے، میں پٹی پر مسا کر سکتا ہوں، پٹی گیلی کرنی پڑ جی ہاں پٹی پہ مسا کر سکتے ہیں، اگر جانور کو سزوکی اتارا اور بھاگ جاتا ہے اور انتہائی بے قابو ہو جاتا ہے اور عوام کو روند رہا ہو اور لوگوں کی جان کو نقصان ہو اس کا خطرہ ہو تو کیا اب اس صورت میں جانور کو گولی ماری جا سکتی ہے؟ ہاں بھائی, سزوکی سے اتارتے ہوئے جانور بعض دفعہ شارٹ ہو جاتا ہے اور یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں اٹھا کے ادھر پٹھا ادھر پٹھا, تو ایسے موقع پہ اسے گولی مار دیں اور مرنے سے پہلے اس کو کیا کر دیں, ذبح کر دیں بسم اللہ, اور گوشت کھائیں, وہ بقرعید نہیں ہوگی وہ, ٹھیک ہے نا. اگر مالدار ہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے تو دوبارہ قربانی کر لیں, ایک چھوٹا موٹا دمبا لے لیں بے شک, اور اگر غریب ہیں تو بس قربانی کا ثواب مل گیا, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کر سکتے ہیں. اور کسی پروفیشنل آدمی کو لے جایا کرو, سمجھ رہے ہو, جانور اتارنا چڑھانا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے, خود نہیں آج کل لوگوں سے گاڑی میں چڑھا جاتا, تو جانور کو اتار کے لائیں اور جو ہے اس کا خیال کریں. بارشوں میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ کھمبوں میں کرنٹ آتا ہے, پچھلے سال ایک صاحب کے اچھا خاصا بیل کھمبے سے چپک کے پہلے ہی اس بیچارے کا انتقال ہو گیا, تو اس کو کر سکتے ہیں ذبح. مفتی صاحب, کیا نانی کی بھتیجی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے, نانی کی بھتیجی, نانی کے بھائی کے ہاں ہو سکتا ہے, یعنی آپ کی والدہ کی کزن ہو گئی نا وہ, تو اس سے ہو سکتا ہے نکاح. سگی خالہ سے نکاح جائز نہیں ہے, والدہ کی کزن سے نکاح جائز ہے. مفتی صاحب, کئی عرصے سے آپ کو کہا ہے کہ سورہ دھر پہ بیان کریں. زبردستی طلاق کن وجوہات پر لی جا سکتی ہے؟ مجھ سے زبردستی طلاق لی گئی ہے, اس حوالے سے ملنا چاہتا ہوں. زبردستی طلاق اگر کسی نے دلوائی ہے, زبان سے کہہ دیے, تو طلاق بہرحال ہو جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ کفر زبردستی نکلواؤ تو نہیں ہوتا, تو طلاق کہاں سے ہو جاتی ہے؟ کلمہ کفر زبردستی کوئی نکلوا دے آپ سے تو انسان کافر نہیں ہوتا, تو طلاق کیوں ہو جاتی ہے بھائی؟ اس لیے ہو جاتی ہے کہ کفر کا تعلق ہے دل سے, آپ دل سے کفر پہ راضی نہیں ہو, مجبوری میں الفاظ نکال رہے ہو, تو اس لیے آپ کافر نہیں ہوگے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے آپ دل سے راضی نہیں ہو اس پہ, وہ تو مجبوری میں آپ کی زبان سے کلمہ کفر نکلوایا جا رہا ہے. جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے؟ زبان سے. آپ دل سے طلاق دینے پہ راضی نہیں بھی ہو, زبان سے دو گے ہو جائے گی. اس کی دلیل حدیث ہے, ثلاثن جدہن جدن وہزلہن جدن, تین چیزوں کی حقیقت بھی حقیقت مذاق بھی حقیقت, تو طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے, حالانکہ آپ کا مقصد مذاق کرنا ہوتا ہے, دل میں آپ کا طلاق دینے کا ارادہ نہیں ہوتا, تو پتہ چلا کہ طلاق کا دل سے کوئی تعلق, بولو بھائی, نہیں ہے, اس کا زبان سے تعلق ہے. اس لیے کہتا ہوں امام ابو حنیفہ کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے, جن کو نہیں سمجھ میں آتا نا وہ یہی کہتے ہیں اب امام حنیفہ کا یہ قول فلاں حدیث کے خلاف, یہ قول فلاں حدیث کے خلاف, یہ قول. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ لا طلاق ولا اطاق فی اغلاق, طلاق اور غلام کو آزاد کرنا اغلاق میں نہیں ہوتا, تو اغلاق کا جو یہ ترجمہ لوگ کرتے ہیں نا کہ زبردستی, یہ ترجمہ ہے ہی نہیں اغلاق کا. اغلاق کا مطلب ہے جب عقل پہ تالے پڑ جائیں, اغلاق کہتے بھی تالے کو ہیں, تو اس سے وہ مراد ہے جس کی عقل سرے سے کام کر ہی نہیں رہی, جیسے سوتا ہوا آدمی, وہ اگر نیند میں طلاق دے گا تو طلاق نہیں ہوگی. اسی طرح پاگل, مجنون, دیوانہ, اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی, یا کوئی ڈپریشن کا ایسا مریض ہے کہ غصے میں ڈپریشن میں گیا, بے ہوش ہو رہا ہے, یا کوئی ایسی کنڈیشن ایب نارمل, اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں, تو اس میں بھی طلاق نہیں ہوتی. جبکہ جو گن پوائنٹ پہ طلاق دے رہا ہے نا, اس کی عقل پہ تالے نہیں پڑے ہیں, تالے پڑے ہوتے تو طلاق نہیں دیتا, مر جاتا. عقل اس کی کام کر رہی ہے, تبھی وہ کہہ رہے ایک طرف بیوی ہے اور ایک طرف زندگی, تو انتہائی ہوشیاری کے ساتھ عقل مندی کا کام کرتا ہے کہ بھائی بیگم آنے جانے والی چیز ہے, زندگی ایک دفعہ گئی تو دوبارہ نہیں آئے گی, تو کہتا ہے بیگم کو چھوڑ دو, زندگی کو ترجیح دو. تو انتہائی ہوشیاری اور عقل مندی کے مطابق اس نے کام کیا اور عین وقت کا تقاضا یہی تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, تو اس لیے امام حنیفہ کا یہی قول ہے اور یہی مضبوط دلیل کے ساتھ ثابت ہے کہ طلاق گن پوائنٹ پہ بھی اگر زبان سے دو گے تو ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں اس میں بیوی کا کیا قصور ہے, بھائی بندوق اس نے رکھی ہوئی ہے, بیوی کا کیا قصور ہے, اس کو طلاق ہو گئی. تو یاد رکھو شریعت میں طلاق میں قصور پر مدار نہیں ہے. کوئی آدمی بلا وجہ بیوی کو کھڑے کھڑے طلاقیں دے دیتا ہے, ویسے ہی نقصان تو ہوا نا عورت کا. اب کوئی کہے اس میں بیوی کا کیا قصور ہے, تو بھائی بے شک قصور نہیں ہے, لیکن طلاق بہرحال ہو جائے گی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, تو اس میں ریورس گیئر رکھا ہی نہیں اللہ نے زبان سے طلاق میں. ہاں ریٹرن طلاق جو ہے وہ زبردستی والی طلاق نہیں ہوتی اگر لکھ کے دی ہے, اس لیے کہ اسلام میں جو طلاق کا اصل کانسیپٹ ہے وہ زبان کے ساتھ ہے, لکھنا زبان کی عکاسی کرتا ہے. تو جہاں زبان کی عکاسی کر رہا ہوگا وہاں لکھنے سے طلاق ہوگی، جہاں لکھنا زبان کی ترجمانی نہیں کر رہا وہاں لکھنے سے طلاق نہیں ہوگی. جب کوئی زبردستی لکھوا رہا ہے آپ سے تو اس کا مطلب یہ لکھنا آپ کی زبان کی عکاسی نہیں کر رہا، اس کی ترجمانی، کیونکہ آپ یہ زبردستی مجبور کیا جا رہا ہے. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں، فتویٰ اس پر ہے کہ اگر کسی نے زبردستی طلاق لکھوائی ہے تو لکھنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی. لکھنے سے جب ہوگی جب بالکل رضامندی کے ساتھ لکھ رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب رہا یہ مسئلہ کہ زبردستی طلاق دلوانا جائز ہے یا نہیں ہے. تو ظاہر ہے جائز نہیں ہے. کوئی زبردستی طلاق دلواتا ہے گن پوائنٹ پہ یہ مار پیٹ کے، تو یہ عمل جائز نہیں ہے، شدید گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، میاں بیوی کے رشتے کو ختم کروانا اور شوہر سے اس کا حق چھیننا. لیکن بعض صورتوں میں زبردستی جائز ہے، اس لیے کہ آج کل جو مظلوم عورت ہے عدالت اس کے لیے وہ پروسیس اختیار نہیں کرتی جس سے شرعاً طلاق واقع ہو جائے. تو ہم لوگوں کو پھر عدالت جانے کا مشورہ نہیں دیتے، کیونکہ عدالت تو نہ گواہ طلب کرتی عورت سے، وہ کسی بھی مفتی کے پاس لے کر جائیں گے، خلا اکثر خلا کالعدم ہوتے ہیں. تو پھر عورت بیچاری کرے کیا؟ شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، ظلم کر رہا ہوتا ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو ایسی شدید مجبوری میں جہاں واقعی احساس ہو جائے کہ عورت بہت مظلوم ہے اور یہ بندہ طلاق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ظلم ہو رہا ہے، واقعی ہو رہا ہو، یک طرفہ بات سن کے کبھی نہ فیصلہ کریں، دونوں طرف کی بات، تو پھر ایسی صورت میں شوہر کو بلایا جائے، بھئی آپ سے ذرا کام ہے، اور آپ کو جیسے ہم نے ابھی نندن کو چائے پلائی تھی آپ کو بھی ہم چائے پلانا چاہیں. بلائیں پانچ چھ لمبے ترنگے سے بدماشوں، کنڈی لگائیں، بولیں تیرے باپ کو بھی دینی پڑے گی، زبان سے دے، ٹھیک ہے نا، زبان سے نکلوائیں. تو یہ مجبوری میں یہ عمل کیا ہے؟ کیونکہ مظلوم عورت کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھ؟ پھر عدالت میں مسائل بھی تو ہے نا، وہ اس کی فیس بھی ہے وکیل کی اور یہ سب چیز، تو مجبوری میں جائز ہے. انسان کا بچہ ہوگا تو دے دے گا. مفتی صاحب اگر آپ نے نکاح پڑھانا ہو تو کیا طریقہ کار ہے؟ مجھ سے نکاح پڑھوانا ہے تو جب چاہیں پڑھوا لیں، ادھر ہی بیٹھا ہوتا ہوں میں، یہیں پڑھاؤں گا. اور وہ ولید کا نمبر دے دیتے ہیں آپ کو، وہاں باہر لکھا ہوا ہے مفتی صاحب سے جو نکاح پڑھوانا چاہیں تو اس نمبر پہ رابطہ کریں. کچھ سال پہلے راستے میں چلتے ہوئے مجھے پیسے ملے تھے، میں چاہتا تو واپس کر سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ این آئی سی بھی تھا، مگر میری نیت خراب ہو گئی، مجھے غلطی کا احساس ہو رہا ہے. جتنے پیسے ہیں وہ اصل مالک تک لوٹا دیں، لوٹانا ناممکن ہو گیا ہے تو صدقہ کر دیں. کچھ سال پہلے میرے دوست نے اپنے کام کے لیے 2,00,000 روپے لیے تھے، اور اس کے بدلے ہر مہینے مجھے 5,000 منافع دے رہا ہے. بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے. کاروبار میں شرکت کریں اس کے ساتھ کہ بھائی 2,00,000 سے کیا کر رہے ہو، جتنا کر رہے ہو اس میں سے اتنی پرسنٹ مجھے دو. لڑکی کو ڈیورس ہونے کے بعد کیا بچوں کو وراثت میں حصہ ملے گا؟ جی ہاں ملے گا. میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے؟ ماں بچے بیٹے کا، باپ بیٹوں کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، نہ بیٹی کا نہ بیٹے کا، سمجھتے ہو؟ اور آج کل عورتیں بڑی ظالم ہیں، ڈیورس کے بعد شوہر سے بچے چھین لیتی، یہ تو ہر جگہ ہی ہو رہا ہے، سمجھتے ہو؟ ویمن رائٹس والوں کو اس پہ کبھی رونا نہیں آیا کہ یہ جو عورتیں بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی ہیں، نچوڑتی پورا مردی کو ہیں، خرچہ سارا کون دے گا؟ مرد دے گا. تو ویمن رائٹس والے اس پہ کبھی بھی آواز نہیں اٹھاتے، کیونکہ ان کا مقصد رائٹس ہے ہی نہیں، ان کا مقصد صرف عورت کو آزاد بنانا ہے. کیا خلیفہ کا ہونا فرض ہے؟ میرے کچھ دوست کہتے ہیں خلافت کا نظام اسلام کا بنایا ہوا ہے اور وہ فرائض میں سے، اس کے علاوہ نظام باطل ہیں، اس پر میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. میرے دو سوال ہیں، بٹ کوائن کے بارے میں میں نے ابھی ڈیٹیل سے بتا دیا ہے. اس بارے میں ابھی تک، کیونکہ الیگل ہے نا پاکستان میں، تو اس لیے پاکستان میں بہت سے علماء اس بارے میں خاموش ہیں، سمجھتے ہو؟ تو یہ گورنمنٹ سے بولو کہ بھائی اس کا فائدہ ہے، تو یہ ایک بالکل نیچرل کرنسی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اس میں کسی کی زبردستی کی مداخلت بولتے کیوں نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ یعنی اس کا اوپر جانا اور نیچے آنا یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں. دیکھو آپ کو ایک بات بتاؤں، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مزار میں چیزوں کی قیمتیں متعین کر دیں. آپ نے کیا فرمایا؟ دعو الناس ان اللہ هو المسعر، اللہ خود ہی چیزوں کی قیمتیں متعین کرتا ہے. لوگوں کو اگر تجارت میں آزاد چھوڑ دیں گے نا، تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بیس پہ چیزوں کی قیمتیں خود بخود بولو متعین ہوں گی. اب گورنمنٹ جو آٹے کی قیمتیں کنٹرول کرتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آٹے کی تجارت میں لوگ آزاد نہیں ہیں، مخصوص قسم کے چند تاجر ہیں جو گندم کی تجارت پر ان کا قبضہ ہے، کوئی چوتھا آدمی اس میں گھس نہیں سکتا. تو اگر نرخ متعین نہ کیے جائیں تو پھر وہ اپنی منمانی قیمتوں پہ بیچیں گے. لیکن اگر آپ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں تو چیزوں کی قیمتیں دھڑام سے نیچے آتی ہیں. بھائی ہر آدمی آزاد ہے نا، آپ کو وہ مہنگی دے رہا ہے تو اس سے لے لو، وہ کسٹمر کو اپنی طرف لانے کے لیے اپنی چیز کی قیمت خود بخود نیچے گرائے گا. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح تجارت میں جو شریعت کا اصل مزاج ہے وہ یہی ہے کہ تجارت میں شریعت حکومت کی دخل اندازی کو پسند، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں کرتے. شریعت کا جو اصل مزاج ہے وہ یہی ہے کہ پبلک کو تجارت میں آزاد چھوڑ دو، جو جس طرح سے کمانا چاہے، ویسے کہ حرام نہ کمائے، حرام نہ کمائے، چوری نہ کرے، جائز طریقے سے جو جس طرح بھی کمانا چاہتا ہے. اسلام کا مزاج یہ کہ پبلک کو آزاد چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں. اگر کوئی یوٹیوب پہ کھانے پکانے کی ترکیبیں بنا بنا کے ڈال کے پیسے کما رہا ہے تو چھوڑ دو اس کو. پیسے کمانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اتنا پڑھا لکھا ہو اور یہ ڈگری ہو اس کے پاس اور فلاں جگہ سے اس نے بزنس پڑھا ہوا ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی نے کچرا اٹھا کے اس میں سے لوہا بیچنا شروع کر دیا اور اسی سے اس کو بزنس سمجھ میں آیا، اس کو بننے دو کروڑ پتی، ٹھیک ہے نا. کوئی ڈگریوں کی شرط نہ لگاؤ تجارت میں، کوئی لوگوں کو مختلف طریقوں سے پابند مت کرو. تو مزاج شریعت کا یہی ہے کہ جس طرح سے لوگ دعو الناس، حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرزق بعضہم ببعض، اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے روزی دیں گے. تو اگر بزنس میں لوگوں کو آزاد چھوڑ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رزاق ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں کو دوسروں کے ذریعے، بولتے کیوں نہیں بھائی، روزی دوں. دیکھو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کو فیس پے کرتے ہیں، ڈاکٹر ہماری مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا؟ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، کھانسی ہو رہی ہے، ڈاکٹر اس کو دوا دے کے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے گا، پیسے لے گا، اس سے ڈاکٹر کا گھر چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ گاڑی خراب ہوگی تو ڈاکٹر کہاں جائے گا؟ اس مکینک کے پاس جائے گا، بھائی میری گاڑی خراب ہے. مکینک ڈاکٹر کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے نچوڑے گا اس کو، اپنا گھر چلائے گا. پھر مکینک کو ضرورت ہوگی، گھر میں بچوں کو صرف گاڑی تھوڑی چاہیے، آٹا بھی چاہیے نا، تو وہ جائے گا دکان جنرل اسٹور جائے گا، جنرل اسٹور والا اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے پیسے لے گا نا، اس سے کیا ہو گیا؟ تو سب ایک دوسرے کی مجبوری سے. تو اللہ کا یہ بنایا ہوا نظام ہے، اس میں لوگوں کو بالکل کیا کر دو آزاد. جس نے مکینک بننا ہے مکینک بن جائے، جس نے ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر بن جائے، جس نے فوجی بننا ہے فوجی بن جائے، جس نے اور کیا کیا بنتے ہیں جو ہمارے یہاں بن رہے ہیں، سائنٹسٹ بننا ہے سائنٹسٹ بن جائے، جس نے رکشہ چلانا ہے بولو نا رکشہ چلائے، جس نے ریڈی لگانی ہے ریڈی لگائے. چھوڑ دو سودی نظام کو، ختم کر دو بس. کیونکہ سودی نظام سے کیا ہوگا، اربوں روپے بینک سے قرضہ لے کے آپ پورا اتنا بڑا سپر اسٹور بنا لو گے کہ آپ کا باپ کا ایک روپیہ بھی اس میں نہیں لگا، سارا اربوں روپے بینک سے قرضہ لے کے آپ نے لگا دیا. اور جو بیچارہ جدی پشتی محنت کرتا ہوا اتنا سا جنرل اسٹور چلا رہا ہے، اس کا اسٹور بند نہیں. بڑے بڑے جتنے جنرل اسٹور ہیں، ایک دفعہ میں نے ان سے شاپنگ کی، اس کے بعد میں نے کہا میری توبہ، جو میں دوبارہ کبھی یہاں پر آیا. پوچھیں کیوں؟ اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں، کوئی شریعت کی بات نہیں کر رہا. بھائی ہمارے گھروں کا راشن آتا ہے تین گھروں کا چار نہیں ہے سوری چار غلطی سے منہ سے نکلتا ہے اللہ کرے نکلتا رہے. اس کی سوچ اسی کی ہے نا. تو تین گھروں کا راشن آتا ہے. اب کیا ہے کہ ہم جس بیچارہ جنرل اسٹور جو یہیں پر ہے نا، دکان والا جو بیچارہ ایک چھوٹے سے محلے میں ایک اپنا غریب خانہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو ہم جا کے پرچی پکڑا دیتے ہیں، اتنا آٹا اتنے دال، وہ گھر پر پہنچا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس غریب کا بھی فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ان لوگوں نے تو کروڑوں روپے اربوں روپے قرضے لیے ہوئے ہوتے ہیں، اپنا ابا کا ایک روپیہ بھی نہیں لگاؤ. ان کی جو سچی مچی کی اپنی دکان ہوتی ہے، جو گھر گھر، انہوں نے کوئی بینکوں سے قرضہ نہیں لیا ہوتا، یہ ان کے ابا نے جو کمایا وہ بچا کے آگے بچوں کو پارسل کر دیا، پھر بچے تھوڑے سے اور ترقی کر گئے، ایک جنرل اسٹور کھول لیا. تو پہلا فائدہ کیا ہے کہ بھائی ہم جب بڑے اسٹور میں جاتے ہیں تو ساری شاپنگ خود کرنی پڑتی ہے. بھائی اناردانہ کہاں رکھا ہے، وہ بتائے گا وہاں رکھا ہے، وہاں جا کے دیکھ رہے ہیں اناردانہ، یہ کالی مرچ تو نہیں ہے کہیں، بھائی وہ سرف کا ڈبہ کہاں ہے، وہ ادھر رکھا ہے، اس کے لیے ٹریولنگ کر کے سفر کر کے وہاں جا رہے ہیں. یار آپ جب ایک کام آسانی سے ہو سکتا ہے تو آپ کو اتنی ٹینشن لینے کی, یہ کام یہ ٹائم کسی اور کام میں لگا دو. آپ کو جی بچت ہے, اب تین گھروں کا جب اکٹھا سودا آئے گا تو بچت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن میں کہتا ہوں وہ بچت جو اتنی ٹینشن دے کے ہو اس سے بہتر ہے کہ وہ ہزار روپے 1500 جو بچ رہے ہیں وہ اسی دکان والے کو بولو نا بھائی پکڑا دو. ویسے صدقہ کرنے سے بہتر نہیں ہے ایسے دکان والے کو دے دو جو بیچارہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, وہ صدقے کی نیت سے آپ اس کو دے دو. نہیں آ رہی سمجھ میں بات. تو ان غریبوں کا بھی بھلا ہوگا جو محلے پڑوس میں راشن کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہوگا کہ نہیں بھلا ہوگا؟ پیسے کی ڈسٹریبیوشن بھی صحیح ہوگی, چند ہاتھوں میں پیسہ نہیں جائے گا. اور تیسرا فائدہ گھر بیٹھے آپ کو راشن مل جائے گا. سمجھ میں نہیں آیا تو ادھر ہی واپس کر دو بھائی, شامی بھائی, وہ شامی نام ہے نا جن سے راشن لیتا ہوں, یار یہ چینی اس دفعہ صحیح نہیں آئی ہے واپس کر لیں. بندہ آ جائے گا گھر میں چینی لے کے واپس چلا جائے گا, کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن پتہ نہیں پھر اتنی ٹینشن, پھر یہاں سے گاڑی میں جا رہے ہیں پھر سامان لے کر آ رہے ہیں. او بھائی ہم نے کہا یار 1500 روپے بچا کے کیا کرنا ہے, وہ 1500 روپے اس غریب کو اضافی دے دو, ثواب ملے گا, محنت کر رہا ہے. بھکاری کو دینے سے بہتر نہیں ہے؟ وہ شامی بھائی غریب نہیں ہے, وہ بول رہے ہیں مجھے کیا بنا دیا آپ نے. مطلب یہ کہ جو بھی آپ کی جنرل اسٹور کھول کے بیٹھا ہوا ہے اس کو دے دو. تو اس لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ بڑے بڑے اسٹوروں سے شاپنگ کرنے کے بجائے, یہ رائے ہے کوئی شریعت نہیں ہے, ہاں لوگوں کو شوق ہے گھومنے پھرنے کا کہ اتنا بڑا اسٹور میں دیکھیں گے اتنی اتنی چیزیں نظر آئیں گی, وہ شوق مہینے میں ویسے ہی پورا کر لیا کرو, گاؤ گھوم گھام کے آ جاؤ بس, ٹھیک ہے نا. جیسے ہم بھی تھائی لینڈ اور جب بھی دوسرے ملکوں میں جانا ہوا تو شاپنگ مال میں بھی گیا ہوں, خریدنے کے لیے نہیں بس دیکھنے کے لیے یہاں کیا کیا ہے. ہم نے کہا میں تو کھلونے نہیں لیتا. ترکی میں ہم گئے تو وہاں بچوں کے کھلونے کی دکانیں, اتنے مہنگے کھلونے. میں نے کہا بچے کو کیا پتا چلے گا ابو ترکی سے لا رہے ہیں یا یو پی موڑے سے لا رہے ہیں, کیا ہو گیا. ہم جب اترے ایئرپورٹ سے گھر آئے بچوں نے کہا ابو کیا لے کر آئے, ہم نے کہا ابھی صبر کرو 24 گھنٹے بعد مال پورٹ پہ لگنے والا ہے. مذاق کیا ان کو بتا دیا پورٹ ووٹ نہیں ہے, مال کیا ہے پورٹ پہ لگنے والا. اگلے دن گئے یو پی موڑ پہ, سارے کھلونے جو ترکی میں مل رہے تھے یہاں مل جاتے ہیں ناگن پہ اور ہر جگہ مل رہے ہوتے ہیں, خریدے. بچوں نے کہا یہ تو یہیں سے لے آئے. تو بھائی تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گننے سے مطلب ہے؟ کیا خیال. اب آپ کہیں گے ہمیں نہیں پتا تھا مفتی صاحب اتنے کنجوس ہیں. آپ کہیں گے ہمیں نہیں پتا تھا کہ مفتی صاحب اتنے کنجوس ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ پیسے بچا کے کسی اچھے کام میں انسان لگا دے, یار صدقہ کر دے, ہدیہ دے دے, بچوں پہ ہی خرچ کر دے. بچوں سے بولے بیٹا کھلونے میں کیوں برباد کر رہے ہو, یہ پیسے آپ کے کھلونے کے بچ گئے نا, یہ ہم آپ ہی پہ خرچ کریں گے, تو بچوں کو ہی دے دو وہ پیسے, عید میں بانٹ دو ان کو, کھاؤ بیٹا خوش ہو جاؤ. نہیں آ رہی سمجھ میں. دوسری بات یہ کہ وہاں سے مال اٹھا کے لانا وہ کتنا مشکل کام ہے نا. تو اسی طرح میرے بھائی یہاں آپ جاتے ہو اتنے بڑے بڑے اسٹور میں, اتنا مال گاڑی میں لاد کے گھر میں لے کر آ رہے ہو, چھوڑو یار ادھر دکان والے کو فون کرو, جنرل اسٹور والے کو بات کرو, بولے یار ادھر یہ گھر پہنچا دے, 5 روپے زیادہ ریٹ ہوں گے اس کے ایک کے جی پہ تو دے دو, اتنا ٹینشن لینے کا نہیں. آپ کیسے غریب آدمی کیا کرے, وہ کیوں 1000 روپے اضافی دے؟ تو غریب آدمی اتنا راشن لیتا ہی نہیں ہے. غریب آدمی کو تو ایک چائے کی پتی لے کر آئے گا, صحیح ہے نا, جب وہ ختم ہو جائے گی تو پھر بیگم سے پوچھے گا اب کیا چاہیے. یہ تو سارے پیسے والوں کے مسائل ہیں, غریبوں کے تو مسائل ہیں ہی نہیں, وہ تو امتیاز اور ان بڑے بڑے اسٹوروں میں جاتے ہی نہیں ہیں. وہ تو بےچارے بیگم جتنا بولتی ہے نا آٹا ختم ہو گیا, وہ 1 کلو آٹا لے آئے گا, جب 1 کلو آٹا ختم ہوگا تو پھر دوبارہ 1 کلو آٹا لے آئے گا, اس کا تو یہ مسئلہ چل رہا ہے, اس کو تو وہاں جانے کی نوبت آتی نہیں ہے. تو یہ تو جنرل اسٹوروں میں شاپنگ پیسے والے لوگ کرتے ہیں. پیسے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے محلے میں جو غریب آدمی بیچارہ اپنا ٹھیا لگا کے بیٹھا ہوا ہے اسی سے ٹماٹر خرید لیا کرو میرے بھائی, اور اسی کو 5-10 روپے زیادہ پکڑا دیا کرو, وہ بھی خوش ہو جائے گا. کیونکہ دولت کا جو ارتکاز ہے نا وہ چند ہاتھوں میں جا رہا ہے, چند لوگ ارب پتی بنتے چلے جا رہے ہیں اور غریب آدمی وہ دیوالیہ نکل رہا ہے اس کا. جی ہاں بالکل بہترین. یہ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کا کاروبار چھین لیا ہے, کیونکہ بینکوں سے کروڑوں روپے قرضہ لے کے وہ لگا لیتے ہیں, اور وہ بیچارہ وہ ٹماٹر والا تھوڑی بینک سے قرضہ لے گا, تو یہ چھوٹے چھوٹے غریب لوگ ان بیچاروں کا کاروبار بھی ستیاناس ہو گیا ان کا, ٹھیک ہے نا. تو میں بھی پہلے سبزی منڈی سے لے کر آتا تھا مال, پھر میں نے کہا چھوڑو یار کیا سبزی منڈی جائے آدمی, ادھر سے ٹماٹر خریدو گھر میں لا کے. ابے ان کو دو نا اپنا پیسہ, یہ جو ٹماٹر بیچ رہا ہے ریڈیوں پہ آلو پیاز اور بیچ رہا ہے ان کو کھلاؤ نا. کبھی سبزی منڈی جانا ہوا کسی کام سے تو چلو یار, یا آ ہی گئے ہیں تو آم کی پیٹیاں اٹھا لو پھر, کیونکہ آم ایک دو کلو کھانے کی چیز نہیں ہے, وہ پھر پیٹی ہی ہے. وہ تو پھر ہم کھاتے ہیں تو گھر والے بولتے ہیں کہ یہ بریکیں فیل, کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایک آدھ آم کھانا یہ آم کی انسلٹ ہے. یہ کیا ہے انسلٹ, آم کھاؤ تو پھر خاندانی طریقے سے کھاؤ. تو ایسی کوئی چیز ہے تو چلو یار, اس دن حیدرآباد سے آ رہے تھے, راستے میں منڈی پڑتی ہے تو چلو یار منڈی سے کو بھی ٹچ کر لیں, پیٹیاں اٹھا کے لیں تو سمجھ میں آتا ہے. بلا وجہ یار اتنی ٹینشن لے کے, پانچ روپے وہاں سے سستا مل رہا ہے تو آلو, ابے بھائی ادھر سے ہی لے لو آلو یار. یہ بیچارہ پاگل تھوڑی ہے جو صبح سے ریڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو پانچ دس روپے دے دو اس کو بھی کھانے دو نا, کیا خیال ہے. تو یہ بھی صدقے کا ایک طریقہ ہے, ان کا بھی کاروبار چلنے دو. بھکاریوں کو پروموٹ کیوں کر رہے ہو, یہ ان کا روزگار بند ہو گیا تو یہ بھی کیا آ جائیں گے بھیک مانگنے پر, پھر ان کو دے رہے ہوں گے پیسے, پھر خوش ہوں گے. ہم بھکاریوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں. تو وہ تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, کمیشن لیتے ہیں آپ, جائز ہے کوئی حرج نہیں. نہیں نہیں گناہ ونا نہیں, گناہ نہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی, آن لائن بزنس بھی بہت چل رہا ہے اور اس میں بھی لوگوں کو سہولت ہے. میں ایک دفعہ دکان پہ گیا, ایک ویٹ لفٹنگ کا ویٹ خریدنا تھا, اتنا خاصا مہنگا. اسی وقت گوگل پہ سرچ کیا تو وہ آن لائن بہت سستا مل رہا ہے. تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے نا لوگوں کو اس معاملے میں کیا کرے, سہولت دے. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بتا رہا ہے دکان کھول کے بیٹھا ہے تو اس کو دکان کا رینٹ بھی دینا, تو بھائی دکان نہ کھولے, وہ بھی کس پہ آ جائے, بند کرو آن لائن پہ آ جاؤ یار, صحیح ہے نا, کیا خیال ہے. تو یہ تو خامخواہ کی ٹینشن پالی ہوئی ہے نا آپ نے, جو کام آن لائن ہو سکتا ہے دکان کھولے بغیر تو اس میں دکان کیوں کھول رہا ہے. تو یہ بڑے بڑے جو اسٹور بن رہے ہیں نا جن کا اپنا ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا, سارا پبلک سے پیسہ جمع کر کے او ایک شاہی محل بنا دیا, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے. اور ایک غریب آدمی بیچارہ پلاٹ خریدے گا, بیٹھتا رہے گا, کبھی اس کی قیمت بڑھے گی, دعائیں مانگے گا, بکرے کاٹ کاٹ کے اس کی بنیادوں میں ڈالے گا, پھر ذرا سے 50,000 بڑے ایک دم بیچا ہو, پھر وہ جائے گا نام کرانے, کتنی ٹینشن, 50,000 کما کے بیگم کو بولے گا آج تیرے میاں نے ارتغل کا ریکارڈ توڑ دیا ہے, ٹھیک ہے نا. جس کا خون پسینہ لگ رہا ہوتا ہے وہ تو بیچارہ اس طرح ترس ترس کے کما رہا ہے, اور جو سودی نظام پہ چل رہے ہیں جوئے سٹے, کیونکہ یہ اکثر سٹے کھیلتے ہیں, پبلک سے پیسہ لے لیا, ٹھیک ہے نا, اور فائلیں بیچنا شروع کر دی. آگ پیچھے کوئی پلاٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور جن کا پیسہ لیا تھا ان کا پلاٹ نہیں نکلا تو ایک بڑی اماؤنٹ کاٹ کے ان کو واپس, وہ کس بیس پہ حلال ہو گئے صاحب. تو گورنمنٹ ان چیزوں کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کرتی, قانون بھی اس غریب کے لیے جو مزے سے چپل چرا کے بھاگ رہے, اس کی ایف آئی آر بھی کٹتی ہے, جیل میں بھی جاتا ہے, کٹنی چاہیے, وہ ٹینشن میں آتا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں. تو اس لیے بس ہو گیا یار, یہ بہت ہو گیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ ہم سب کی عید کو بقرعید کو قبول فرمائے بھائی, ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مصافحہ نہ کریں مجھ سے, ابھی کرونا ختم نہیں ہوا ہے.